السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. پچھلے پارے کو جا کر دہرانے کا موقع ملا. کس کس نے ہوم ورک کیا؟ سب کے لیے شابش. جنہوں نے نہیں کیا وہ شابش کر لیں گے. یاد رکھیے کہ جب ہم پچھلی چیز کو دہراتے نہیں ہیں تو ہمیں پھر اگلی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں نے دہرایا کہ نہیں, پوچھ لیجئے. آج کل کے اسٹوڈنٹس ہوتے تو پوچھ بھی لیتے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے بھی دہرایا. سارے پارے کو پڑھنے کے بعد جو باتیں ذہن میں آئیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا. امت وسط کے تقاضے نبھانے کے لیے پورے پارے میں ہمیں مختلف احکامات دیے. آیت بر سے شروع کیا گیا اور اس میں سے وصیت اور اسی طرح قصاص, حج اور حرمت کے مہینے کرتے کراتے آئلی قوانین, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شادی بیاہ کے قوانین پہ بات آئی. اور آخر میں جو ہمیں چیزیں دی گئیں اس میں خاص طور پہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ بات پلٹ جاتی ہے کہ بات تو چل رہی تھی نکاح کی, طلاق کی, عدت کی, رضاعت کی. تو یہ چیز اسلام کا مزاج دکھاتی ہے. ہمارے اس دفعہ کے ٹاپک سے یہ آخری حصہ بہت میچ کرتا ہے کہ اسلام میں جتنی زیادہ تفصیلات معاملات کی ہیں اتنی عبادات کی نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو پورے قرآن پاک میں نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ سلو کمار آئی تمونی اسلی. اشارے موجود ہیں وضو کرنے کی کیا چیزیں ہیں لیکن وضو کا طریقہ نہیں ہے. اسے یہ نہیں سمجھیے گا کہ عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسے یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہماری عبادات کا رنگ ہمارے آپس کے معاملات میں چھلکتا ہے. پھر دوسری بات جو ہم نے اس پورے پارے میں اپنے تھیم میں ماں اور بچے کے رشتے کے بارے میں دیکھی تھی, تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ماؤں کو سب سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دینا ہے, لیکن ان بچوں کو وقت دینے کے نام پر دین سیکھنے سے, پھر اس کی ٹریننگ لینے سے اور اس کے بعد اس کو سکھانے سے رکنا نہیں ہے. جب مائیں دین کے کام سے اور خاص طور پہ دعوت اللہ کے کام سے دور ہو جاتی ہیں تو بچے جو ہیں پھر ان کے لیے تو کوئی بنیاد بھی نہیں رہے گی کل دین کی طرف آنے کی. بچہ ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کرنا کیا ہے, بچوں والی ماؤں کو گھروں میں نہیں بیٹھنے دینا. بچے ساتھ آئیں گے اور وہ بچے ایک دو چار دفعہ تنگ کرنے کے بعد یوز ٹو ہو جائیں گے. جیسے ہر بچہ اپنے اسکول میں جانے کے وقت بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح اگر ماں کے ساتھ آیا ہوا بچہ پریشان ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائے گا. اور ہم سب دین سکھانے والوں کو اپنے ریسورسز میں سے ایک بڑا خاصا حصہ بچوں کی ٹیک کیئر جو ماؤں کو اس وقت دی جائے کہ وہ سکون سے پڑھ سکے. یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گی ماؤں سے بھی جو میری بات سن رہی ہیں اور جہاں تک بات پہنچے, جب آپ بچے کے ساتھ کسی بھی کلاس روم میں آئیں تو انتظامیہ پر, منتظمین پر, مینجمنٹ پر پورا بھروسہ کریں. اس وقت ان کے رولز کو اس طرح سے سمجھیں اور بات کو غور سے سنیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیجئے, ہم اس ایریا میں بچے کو دیکھتے ہیں اور آپ تھوڑی آگے چلی جائیے, تو بحث نہیں کرنی چاہیے. بعض مائیں کیا کہتی ہیں, میرا بچہ میرے بغیر رہتا نہیں ہے, نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہتی. تو یہاں آپ یاد رکھیے کہ ام موسیٰ کا کردار ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے تو اللہ کے حکم پر اللہ کی بات مانتے ہوئے اپنے بچے کو دریا کی موجوں میں ڈال دیا. تو آپ کے بچے محفوظ ہیں. تو کیا بات پتہ چلی کہ ماں کو بچے کے معاملے میں ٹرسٹ کرنا چاہیے. بچے نے گرنا ہوتا ہے تو ماں کے ہاتھ سے بھی گر جاتا ہے. ماں گھر میں ہوتی ہے, بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے, تو یہ سوچنا کہ میں اپنے بچے کو خود زیادہ اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں یہ درست نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ کہ جب آپ بچے کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک جگہ پہ تو پھر اپنے ذہن دل دماغ کو بچے سے نکال دیں. دیکھیں ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہی آپ کا معبود ہوتا ہے. اور ہم نے اسی بارے میں تو یہ پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ سے محبت میں شدید ہیں. تو بعض دفعہ یہ بچے کی محبت جب دین کے تقاضے پورے کرنے سے روکتی ہے تو یہ محبت پھر اللہ کی محبت سے شدید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار دیکھا تھا, یہ بھی قابل دید تھا کہ کیسے وہ عورت صبر و شکر کا پیکر بنی ہوئی, شوہر سے جھگڑتی نہیں, بحث نہیں کرتی, مباحثے نہیں کرتی. اور آج کی ماڈرن عورت کی نظر سے دیکھیں تو کوئی اپنے حقوق نہیں مانگتی بھی دیکھ رہی, بلکہ چل پڑی جدھر شوہر لے گئے کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب آپ اس پہ یہ بھی سمجھیے کہ جب شوہر اللہ والے ہوتے ہیں, جب نبی کی بیوی بنتی ہے ایک عورت, تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سے ہم نے کچھ جیمز بولے تھے, کچھ سلائڈس ہیں ہمارے پاس جس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہم نے جو سیکھا تھا وہ کچھ جملے جو کہ بولے جاتے ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے جس کو اگر الگ سے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں تو بعد میں یاد رہیں گے. مثلا دین کے لیے دینا نہیں, کیا کرنا ہے, لگانا ہے. خود کو لگا دیجئے, کھپا دیجئے. کہاں پڑی تھی یہ بات؟ کوئی ایسا ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اپنے آپ سے پوچھے, اللہ کے لیے لگاتی ہوں کہ کھپاتی ہوں, کس طرح سے اپنے آپ کو کتنا رکھتی ہوں, تو کیا پتہ چلا کہ کسی چیز کا حصہ بننا ہے, حصہ لگانا نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یہ بات دیکھی تھی. پھر اسی طرح ایک سلائڈ ہمارے پاس ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اپنے پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھے تو کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو چوٹ لگے, وہ بیمار ہو, وہ بھوکا رہے. ہم خود بھی نہیں چاہتے اور اپنی اولادوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں چاہتے, لیکن پھر بھی ہوگا. یہ مصیبتیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ رکھی ہیں, مصائب خمسہ اس کو کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو لگے گی, کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. ہاں وہ جنت وہ جگہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگا. پھر ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ تھا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اس کو بھی جا کے ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے کس قسم کا لباس ہے, اور شوہروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک آرام دہ کمفرٹیبل لباس ہوں یا ہر وقت ہی غصے میں اکڑا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا ہوں. آپ دیکھیے کہ چپتے ہوئے کپڑے پہن کر آپ کتنا کو خوش رہ سکتے ہیں, اور کاٹنے والے کپڑے ہوں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا, اور اگر کپڑے بولنے لگ جائیں پھر تو. جن گھروں میں شوہروں کو ہر وقت غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے اور گھر میں ایک تلہی کا ماحول ہوتا ہے تو بس وہ چپتے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو اپنی ذات سے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شوہر کو کمفرٹ زون دے تاکہ وہ باہر کی دنیا میں جا کر مطمئن ہو کر کام کر سکے. پھر ایک اور سلائیڈ ہے ہمارے پاس, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, کہ مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو. تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں واقعی انسان رو ہی پڑتا ہے کہ عرشوں پہ موجود مالک میرا ذکر کرے گا جب میں اس کا ذکر کرتی ہوں. اس وقت بھی خود کو محسوس کرائیں, اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو بتا رہا ہے, فرشتوں تمہیں پتہ ہے اللہ کی اتنی ساری بندیاں خوشاب کے زمزم میرج ہال میں بیٹھی میرا کلام سن رہی ہیں, اور میں تو نام نہیں لے رہی, فرشتوں میں نام لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس قابل کر دے کہ ہمارے نام آسمانوں پہ لیے جانے لگے. پھر اسی طرح ہم نے 177 آیت بر دیکھی, لیس البر, اس میں دین کی ترتیب تھی. یاد رکھیے, دعوت اللہ کا کام ہو یا دین پہ عمل کرنے کا کام ہو, ترتیب بہت ضروری ہے. اس پہ الحمدللہ ہم نے ایک دائیے دین کے نام پہ لندن میں کورس کیا تھا. ہمارے جو ساتھی وہاں بیٹھ کر اس وقت بھی سن رہے ہیں وہ یقیناً مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے کورس کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں ہم نے پورے دین کے بارے میں دیکھا تھا کہ لوگوں کو پہلے کیا بتانا ہے بعد میں کیا, اور اس کا بہترین اظہار اس ایک آیت میں ہے. پھر ہم نے آیت 186 دیکھی تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ قریب ہے. اور خاص طور پہ میں اپنی ماں, یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں سیدھی سادی بھولی بھالی جو ہاتھوں میں دھاگے باندھتی ہیں, مجھے کل کچھ ڈاکٹر سے ملنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے پاس علاج کے لیے بہنیں آتی ہیں, کسی نے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہوتا ہے, گلے میں تعویذ پہنا ہوتا ہے, پیٹ پہ دھاگے باندھے ہوتے ہیں. تو میں نے پوچھا کس چیز کے, تو کہنے لگی کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں سے یہ کچھ کرا کے لاتی ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ پھر آپ کے پاس کیوں آئیں, اگر یہ دھاگے ان کے علاج کے لیے کافی ہیں اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کی دکانیں تو بند کر دیے جائیں. تو یاد رکھیے, یہ سب کچھ شرک ہے. ایسی چیزوں, ایک پتلا سا دھاگا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں دھاگے سے ایک کام کیا جا سکتا ہے, وہ جوڑنے کا کام ہے. دلوں کو جوڑیے، رب سے تعلق کو جوڑیے، اپنے بچوں کو دعائیں دیجئے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو انشاءاللہ آپ بچائیں گے. جو مانگنا ہے براہ راست اپنے اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور ایک بہت ہی خوبصورت جم تھا پارے کا، آیت 216، وآسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی بری لگے. ہمارے ساتھ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، وائے می، میرے ہی ساتھ کیوں، اب کیوں، اس وقت کیوں، پھر کیوں، دوبارہ کیوں. تو اس وقت یہ آیت سوچ لیجئے گا، خوش رہنے کا نسخہ ہے اس آیت میں. اب اس کا تعویذ بنا کے نہ پہن لیجئے اور لوگوں کو دینا نہ شروع کر دے خوش رہنے کا راز، کہ یہ آیت پڑھ کے گلے میں لٹکا لو. نہیں، اس پہ غور کیجئے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے، وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اللہ خوب جانتا اور تم نہیں جانتے. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت آیت، 208 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. 100% سبمیشن، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آپ دیکھیے کہ کوئی گاڑی میں بیٹھ رہا اور ابھی پورا بیٹھا نہیں اور گاڑی چل جائے، گر جائے گا. کناروں پہ رہنے والے تو ویسے بھی گر ہی جاتے ہیں. تو دین کا ٹیسٹ لینا ہے تو پورا لیجئے. اس کے لیے ایک مثال میں اکثر دیا کرتی ہوں پیزے کی. آپ نے جس نے بھی پیزا کھایا ہے، یا آلو والی روٹی کھائی ہوگی، قیمے والا نان کھایا ہوگا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو بالکل درمیانی پارٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت سافٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اسٹف بھی اسی میں ہوتا ہے. قیمے والے نان پکا لے، بنا لے، روٹی بنا لے، کنارے اکثر سوکھے ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جو لوگ دین کے کناروں پہ رہتے ہیں نا، ان کو اسلام سخت لگ رہا ہوتا ہے. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین بڑا مشکل دین ہے. لیکن آپ ذرا سندر آتے جائیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ چاہے گا تو آپ کے لیے دین خوبصورت ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں کر کرا کے ہم نے سیکھا. اور بالکل پارے کے اینڈ پہ واقعہ تھا کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے. آج انشاءاللہ اسی کی کنٹینویشن، اس سوچ کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے. لیکن اس وقت آپ کو مجھے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگا کر یہ سوچنا چاہیے کہ اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیا، میں اس کو لوں گی. اور خاص طور پہ ہم نے اس بارے میں قتال سے متعلق جتنی آیتیں پڑھی، اس کے اندر سے آیت 214، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری مدد، تیری نصرت ہمارے ساتھ دے، تو ہم دنیا میں بڑے بڑے مسائل کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. کبھی بھی دل نہ ہارے. یاد رکھیے، آپ مجبور ہیں، آپ کا رب مجبور نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کا رب بیمار نہیں ہے. آپ دکھی ہیں، آپ کا رب دکھی نہیں ہے. ہمیشہ اللہ پہ نظریں رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے کہ بندے سے سنبھلتا بھی نہیں ہے. آج کے پارے میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید دیکھیں گے جو ہم نے پیچھے آئے 245 میں پڑھی تھی، کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کو قرض حسن دو تو خوشی سے دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو دگنا کر دیتا ہے. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد کبھی بھی کوئی بندہ محروم رہا نہیں ہے. کہاں ہم آپ اپنے آپ کو سوچے تو ٹوڈے از دا ڈے، آج کا دن ہے جس سے کچھ لینا ہے. آپ پورے شعور کے ساتھ ہم تیسرے پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس میں سے بہت ساری چیزیں لیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتا ہے. تلاوت سنتے ہیں. آپ لوگ اس وقت بالکل اپنے دل کو اس طرح محسوس کیا کریں کہ ایک خالی گلاس ہے اور اس کے اندر زمزم یا دودھ ڈالا جائے گا، اور اگر وہ گلاس ذرا سا بھی اپنی جگہ سے ہلا تو وہ اندر جانے کی بجائے باہر گرے گا. اس وقت ہر وہ چیز جو آپ کی میری توجہ لے لے، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے. پیج بھی پلٹیں تو ایسے پلٹیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں کو آواز نہ آئے، اور بالکل اپنے آپ کو ایسے اس وقت محسوس کریں کہ غارِ حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا. اسی طرح سے جہاں آپ ہوتے، آپ پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی. تو وہ تو نبی تھے، ان کے تو دل پہ واقعی قرآن نازل ہوتا تھا. ہم نے فیل کروانا ہے خود کو کہ اس وقت میرے اوپر بھی قرآن اس طرح نازل ہو رہا ہے کہ میں اس کی ایک ایک بات پہ غور کر رہی ہوں. جی شروع کیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت هم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کریں گے تیسرا پارا جس کا نام تل کر رسول ہے یہ وہ رسول ہیں کون سے رسول اگر آپ پیج پلٹ کر دیکھیں تو دوسرے پارے کی آخری آیت کیا تھی تل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رسول ہیں اور اس پارے کے شروع میں تل کر رسول سے باقی رسولوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تو ہمارے اس پارے کا تھیم کیا ہوگا اس دفعہ تعلق بالرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا اس سال جب رشتے جوڑنے کی بات ہوئی تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے ان سے بھی دیکھنا جو ان سے پہلے گزرے یاد رکھیے کہ رسول ہمارے محسن تھے. آج ہم دنیا میں کسی کو اگر فوکس ہو کر انتھک طریقے پہ دین کا کام کرتے دیکھے تو ہمیں اس پہ رشک آنے لگتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو اگر ہم کسی رسول کی زندگی میں ہوتے تو ہم ان کو دیکھ کر بھی یہی رشک کر رہے ہوتے. رسول وہ ہوتے تھے, اب نہیں ہے, یاد رکھیے. اسی لیے میں نے تھے کا لفظ بولا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ تج کر دیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستوں میں لگانے اور کھپانے کو اپنے لیے کامیابی تصور کیا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آج بھی قسمت سے ہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی بن جاتا ہے. ہم نے اس پورے پارے پہ غور و فکر کرنے کے دوران اپنے لیے یہ دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اللہ تھوڑا بہت اور بہت کچھ تو ہم کرتے ہی رہے, اب آپ ہمیں پوری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام کی طرح اس دین کے لیے جینے والا بنا دے. یہ وہ زندگی ہے کہ جس کا مزہ وہی جو لیتا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. دوسروں کو یہ مشکل لگتی ہے اس لیے کہ بہت سارے نہیں کر رہے ہوتے, لیکن چند سیکنڈ کے لیے میں آپ کو اور خود کو یہ احساس دلانا چاہوں. سوچئے, کوئی نبی نہ آتا, یعنی رسولوں سے محبت کا رشتہ میرا آپ کا کیسے جڑے گا. تصور کیجئے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج تو دیا, لیکن اس کے بعد شرک پھیلا تو نوح کو نہ بھیجا, اور اسی طرح سے دنیا داری پھیلی تو حضرت ابراہیم کو نہ بھیجا, اور تعفن پھیلتا گیا اور موسیٰ کو نہ بھیجا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو خرابیاں تھیں وہ پھیلتی گئیں لیکن کچھ نہ بھیجا, اور بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے میرے پیارے پیغمبر ہیں ان کو نہ بھیجتا, تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے. سیرت کی کتابوں میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات جانتے ہوں تو اس کو سامنے رکھ کر سوچئے, یہ دنیا انتہائی ناقابل برداشت ہوتی تو آپ کو مجھے آج سے اپنا تعلق محسوس کرنا ہے, اور ساروں سے کرنا ہے, خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ آپ کی پوری زندگی کیسی تھی. آپ دیکھیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, فرائض بھی ادا کر لیتے ہیں, سنتیں بھی کرتے ہیں, ہم کئی چیزیں کرتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو سنتوں پہ عمل کی بات نہیں کہوں گی. پیار, آپ ابھی اس وقت بیٹھ کر سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتی ہیں آپ. میں نے ینگ بچیوں سے بھی پوچھا اور بڑوں سے بھی پوچھا اور مختلف لوگوں سے پوچھا, تو مجھے جو ساری بات کے بعد چیز سمجھ میں آئی لوگوں کی کیا تھی کہ تقدس کا رشتہ ہے. بزرگ ہیں کوئی اور وہ بہت اچھے ہیں, سفید سی داڑھی ہے, حالانکہ آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی. میں اس وقت بات کرتی ہوں دل کے تاروں کی. جیسے آپ دیکھیے, لفظ میں بولوں باپ, آپ کے ابو, دل کے اندر کوئی گداس پیدا ہوتا؟ آپ کے بھائی, ماموں, چچا, تایا, مذکر کے سیگے اس لیے بول رہی ہوں کہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہو آپ کو. ہر رشتے کے ساتھ دل میں ایک محبت کی فیلنگ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یہ محبت ہے؟ دل چاہتا ہے ان کو دیکھنے کو, دل چاہتا ہے ان کی مائیت کو, دل چاہتا ہے کہ ہم ان جیسے بنے. تو پیار کا تعلق, اور یہ پیار محسوس کیا تھا ربیع اسلمی نے, اور یہ پیار کیا تھا اس صحابی نے جس نے آ کر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا. آپ کے صحابی تھے, ناموں میں نہ الجھیے, لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو بعد میں انشاءاللہ. کہا, میرے ساتھی, آج تیرا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا, اللہ کے نبی, آج بیٹھا تھا تو ایک خیال آ گیا اور اس کے بعد دل میں دکھ آ گیا. اب آپ سوچیے کیا خیال آیا ہوگا, بیٹی جوان ہو رہی ہے, اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, بیٹے کو کاروبار دلانا ہے, گھر چھوٹا ہے بڑا کرنا ہے. ہمارے تو غم بھی کتنے بیکار قسم کے چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن صحابی کا غم کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آ گیا کہ آج دنیا میں یہاں مدینے میں رہتے ہوئے مجھے آپ سے محبت محسوس ہوتی ہے, میں جھٹ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں. میں اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوتا ہوں, میرے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. میں آتا ہوں مسجد نبوی میں, آپ کی ایک جھلک دیکھتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. کبھی میں اپنے کاروبار پہ ہوتا ہوں اور میں وہاں دیکھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آتے ہیں, میں آ کے دیکھتا ہوں. جس چیز نے مجھے دکھی کیا وہ یہ تھی کہ جنت میں اگر میں چلا بھی گیا تو میرا مقام تو آپ سے بہت چھوٹا ہوگا, میں تو کسی کم درجے کی جنت میں ہوں گا, آپ کو تو اللہ اپنی شان سے دے گا. وہاں جب میرا دل آپ سے اداس ہوگا تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا. یہ ہے رشتہ. ان رشتوں کے لیے کوئی زبان نہیں ہوتی, اور رشتوں میں ایسے رشتوں میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کے فتوے بھی نہیں دیے جا سکتے. اللہ کے نبی نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا, غم نہ کرو میرے ساتھی, المرء ما من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. یہ محبت بے چین کرتی ہے. کیوں صحابہ کرام پھل نہیں کھاتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہ ذرا دیکھے تو صحیح اللہ کا نبی کیسے کھاتا ہے. کیوں ابن مسعود نے ایک بات بیان کرتے وقت فوراً اپنی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر دیے, اوپر کا بٹن کھول دیا. دیکھنے والے نے پوچھا, یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس لیے کہ جو بات تمہیں ابھی بتانے لگا ہوں نبی کی, جب میں نے نبی سے سنی تھی تو آپ کا بٹن اترا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ رکھوں. اور اسی طرح ایک صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, ایک خاص جگہ پہ رکنے کا اشارہ کیا, اپنی سواری سے اترے, ایسے بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے کوئی واش روم میں بیٹھتا ہے, حاجت نہیں تھی, ایسے ہی بیٹھ گئے بس, اور اٹھ کے بیٹھ آ گئے. غلام نے کہا کہ یہ آپ نے ایک عجیب عمل کیا, میں نے تو کبھی ایسا آپ کو نہیں دیکھا پہلے. کہا اصل میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار اسی رستے سے گزرا تھا, جہاں تو ہے وہاں میں تھا, اور جہاں میں ہوں وہاں اللہ کا نبی تھا. اس جگہ پہ اللہ کے نبی اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تھے, تو میں نے آج سوچا کہ میں اپنے نبی کی محبت میں یہ کام کیوں نہ کر جاؤں. یہ محبت ہوتی ہے. دیکھیے محبت کے لیے کسی کو سبق نہیں پڑھانے پڑتے, یہ تو ابلتے ہوئے جذبے ہیں, اور اسی کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو اس کو لوگ پھر محبت بھری ادائیں کہتے ہیں. تو جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی, نبی کے مشن سے نہیں ہوگی, آپ کے طرز زندگی سے نہیں ہوگی, بیسیوں مثالیں موجود ہیں. اس پہ ہمارے پاس ایک بک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات اور اس کے اسباب, چھوٹی سی بک ہے, میڈیم سائز کی ہے, اگر ممکن ہو تو آپ کسی وقت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے معاملات کو پڑھنا آپ کی میری کامیابی کی دلیل ہے. پچھلے پارے کے تھیم کو اس پارے کے ساتھ جوڑتی ہوں کہ ماں کا بچے سے جو رشتہ ہے نا, آپ اس پارے میں نبھائیں, اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلائیں. اس وقت تو بچہ بچہ نبی کی محبت میں چور تھا. جن دو بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری ماں نے بتایا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. تو سیرت پڑھائیے, آپ ایک اچھی ماں ہیں, اپنے بچوں کو کہانیوں کی صورت میں سیرت پڑھانی شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ کے لیے. پھر اس کے بعد اس تیسرے پارے میں جس وقت جس سیڑھی پہ آپ قدم رکھ چکے ہیں, ہم ایک خزانہ ڈسکور کرنے والے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنے سے وقت میں یہ خزانہ لیں گے کیسے اور آگے دیں گے کیسے, لیکن یقین کیجئے یہ پارا ان پاروں میں سے ہے کہ جس کی خوبصورتی کو محسوس کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے واقعی پھر دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہا. سب سے پہلا جو سبق اس میں آئے گا, ہم ایک دیکھ لیتے ہیں اس پارے کی جھلکیاں, شخصیت پرستی میں نہیں پڑنا. تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے, تفریق بین الانبیاء نہیں کرنی, یعنی نبیوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر پریفرنس نہیں دینی, اور ہر اس بات کو جو کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے, آپ کو عمل پہ مائل کرتی ہے, اس کو لے لیجئے. اس بات سے بے نیاز ہو جائیے کہ کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. بعض دفعہ لوگ اس طریقے سے شخصیات کو آگے لے آتے ہیں کہ پھر کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. دیکھیں نسبت ایک ہی اچھی ہوتی ہے, جیسے ہماری نسبتیں ہمارے ماں باپ سے ہیں, لیکن کیا ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے؟ جیسی نسبت شوہر سے ہے, شوہر سے محبت ہے نا, وہ نسبت ایک رکھنی ضروری ہوتی ہے, وہ تو ہو بھی جاتی ہے, وہ تو توڑنی بھی بہت بڑا غم ڈلتا ہے. پچھلے پارے میں دیکھا کہ طلاق کیا ہے, ایک بنی ہوئی نسبت ٹوٹ گئی, کسی کی بیوی تھی اب نہیں رہی, شور تو اٹھتا ہے. نسبت نہیں توڑنی چاہیے, لیکن کوئی اچھی بات کہیں سے ملے اس کو اس شوق سے لے لیجئے کہ اللہ نے آپ کے علم میں اضافہ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد اس پارے میں ہم آیت الکرسی پڑھیں گے, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر 10 جملے ہیں, 25 سے 26 نام اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ چیز جو شیطان جس کی تاب نہیں لا سکتا. پھر اس مال صورت میں ہم مال خرچ کرنے کی 4 ممکنہ صورتیں دیکھیں گے, کون سی بہترین ہے, کون سی بدترین ہے, اور کون سی اس کے بیچ میں. اور پھر اسی پارے میں خاص طور پہ ہم سورت سود کی آیات جو قرآن پاک میں بہت کھل کے آتی ہیں, آیت دین پڑھیں گے, پھر اسی میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس کو عرش کے خزانے میں سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم اس میں سورت آل عمران کا وہ ابتدائی حصہ پڑھیں گے جس کا تعلق حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان سے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس ایک پارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ سبق دے دیا کہ جو مال میرے آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اسی کے رستے میں خرچ کر دیجئے, اور یہ دعا کرنی ہے کہ دلوں پہ اللہ کا روب طاری ہو جائے. جب اللہ کا روب آئے گا نا تو خود ہی نیکیوں میں دل لگنے لگے گا. اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ صرف ظاہر نہیں بدلنا بلکہ کہ اندر اپنے تبدیلیاں لانی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ تم اسلام کے نمائندے ہو, اپنے رویوں اور اپنے اخلاق سے دوسروں کا دل دین کی طرف مائل کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے جب تک ہم خود خیر نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے. خاص طور پہ اس بارے میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میرے اندر بڑائی تو نہیں, تکبر تو نہیں, ریاکاری تو نہیں, کہیں صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو ضائع تو نہیں کر دیتی اور خلوص کے ساتھ نیکی کرتی ہوں کہ صرف جان چھڑانے کے لیے, اور خاص طور پہ پھر کسی بھی طرح دوسروں کی مدد کرنی پڑے قرض دین لین وغیرہ کی صورت میں کرنی ہے. ایک بہت خوبصورت نقطہ اس بارے میں آپ نے غور کرنا ہے, حکمت کا. حکمت کیا ہوتی ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو حکمت ہے وہ مالی معاملات میں حکمت ہے. میں اپنا وقت کہاں لگاؤں, میں اپنی سکلز کہاں لگاؤں, میری سکل سے کہاں کس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ایک اچھے کاروباری کی طرح مال کو انویسٹ کرتے وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کدھر پروفٹ زیادہ ملے گا, کدھر کم ملے گا. اور خاص طور پہ بچوں کو دین سکھانے پر خرچ کرنا اور خود دین سیکھنے پر خرچ کرنا یہ خرچ کی بہترین صورتوں میں سے ہے. اور آخر میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر وہ چیز نکال دے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو, اور اللہ تعالیٰ انسانی معاملات میں ہماری اصلاح فرما دے. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پارے کو شروع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے. شروع کریں گے, پارا شروع ہوتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 252 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات ورفع بعدہم درجات. یہ وہ رسول ہیں. کون سے رسول؟ جو ہمارے محسن تھے. کون سے؟ یہ رسول ہے جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے, لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان ساری آیتوں کا ٹاپک کیا تھا؟ رسول ہمارے محسن ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے بہت بڑا کام لیا. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ کفائم یاتینکم منی ہدن, کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. تو رسولوں نے اس ہدایت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات وہی ہے جو شروع میں بتا دی کہ شخصیت پرستی نہیں کرنی. ہر دور کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اسی طرح آج کے دور میں اللہ نے مختلف دینداروں کو چنا, ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی شاکلہ کے مطابق, اپنے ریسورسز اور حالات کے مطابق اللہ کے دین کو سرو کر رہا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو, سوچ صحیح ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی خواہش ہو, تو پھر اس کے بعد جو بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ ان کی قدر کرے گا. آپ کو کس کی بات سمجھ آتی ہے, کس کی اچھی لگتی ہے, کس کی ویو لینتھ آپ سے ملتی ہے, کس کی بات آسانی سے سمجھ آتی ہے, اس کو لے لیجئے. یعنی دو لوگ حق بیان کرنے والے ہیں, دونوں کی زبان پہ حق ہے, ایک لکنت سے بولتا ہے, ایک بغیر لکنت کے بولتا ہے. ایک کی بات زیادہ کلیئر ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کی لے لیجئے جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے. لیکن جو اگلی بات کہنے لگی ہوں بڑے غور سے سنیے گا. ایک کی زبان میں لکنت ہے لیکن حق بیان کرتا ہے, انداز بیان شوخ نہیں, وہ بات کو بہت لچھے دار نہیں کرتا لیکن بات حق کی ہے, تھوڑی سی کڑوی بھی ہے, لیکن دوسرے کی زبان بڑی مزے کی ہے. یہ کلابے لمبے لمبے صاحب کے لاخ کی اور محفلیں جمانے والا انداز اور راہ لگا کے بولنا یا کچھ بھی, لیکن حق میں کچھ کمی ہے یا کہیں باطل کی آمیزش ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. کبھی کسی کی لمبی لمبی باتوں پہ نہ جائیے, یہ دیکھیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. اللہ نے موسیٰ کو چنا تھا, حالانکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ حق بیات بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں 254 سے اگلا پورا رکوع، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسی کے ناطے میں اس میں آیت الکرسی آئے گی، اور ان سب کا ایک آپس میں ربط ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، کس کو کہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ مکہ میں رہتے ہیں نا، مدینہ میں رہتے ہیں. بلیف میں کسی نے جواب دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو کون ہے بھئی؟ یہ کون ہے؟ کہتی مکہ والے، مدینہ والے. تو یہ خوشاب والے نہیں ہیں، جوہر آباد والے نہیں ہیں، لاہور والے نہیں ہیں، ناروے والے نہیں ہیں، اسلام آباد والے نہیں ہیں، ہم سب ہیں. شکر کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کی نسبتوں سے رکھا ہے، چاہے ہم ٹمبکٹو پہنچ جائیں، چاہے ہم چائنا پہنچ جائیں، چاہے مکہ چلے جائیں. اور اگر ایمان نہیں ہوگا نا تو مکہ جا کر بھی بات نہیں ہو. کہتے نا گل مکدی نہیں جب تک دلو نہ مکائیے. تو سنیے گا، ایک سٹریچ میں پورا پڑھوں گی، پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کا آپ کو خلاصہ دوں گی اس رنگ میں کہ آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ مال کے معاملات میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے. اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے، اس جملے پہ 3 سیکنڈ غور کریں. ہم نے تمہیں دیا ہے، اپنے دیے میں سے مانگتے ہیں، کوئی تمہارا تو نہیں مانگتے. یقین کیجیے اگر یہ سوچ سیدھی ہو جائے نا تو ہم سیدھے ہو جائیں. آپ کے بیٹے نے ہی آپ کو کوئی چیز دلائی اور پھر وہی کہ اماں ذرا دینا فون میں یوز کر لوں، تو کیا کہتے ہیں؟ جم جم لو، بسم اللہ، 100 بسم اللہ، میرا بیٹا تو نہیں تو لے کے دیا. اللہ جب کچھ مانگتا ہے اس میں سے جو اس نے ہی دیا ہے تو ہمیں مشکل کیوں لگے؟ چلے اب تو آسان لگے گا انشاءاللہ اگر یہ بات سمجھ آ گئی. اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہو، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ٹائم باؤنڈ چیک ہے. کسی چیک پہ جب ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے اور اس ڈیٹ تک اس کو ڈپازٹ نہ کروایا جائے تو وہ ویلڈ نہیں رہتا. ایک جملہ دوں گی جو آج کے اس پارے کا بڑا خوبصورت جم ہوگا، لیکن آپ کی توجہ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. پہلے انگلش میں لفظ بولوں گی، مجھے پتا ہے آج کل ہماری انگلش اردو سے زیادہ اچھی ہے، پھر اس کے بعد اردو میں بھی بول دوں گی. اور وہ کیا کہ اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیجئے، اپنی بلانگنگس کو، یا اردو میں آپ کیا کہیں گے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں مال دیا، اولاد دی، صحت دی، تندرستی دی، گھر دیا، گاڑی دی، یہ ساری اللہ کی نعمتوں کے اظہار ہے نا. ان سب کو کنورٹ کر دیجئے، تبدیل کر لیجئے نیکیوں میں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے پاکستانی نوٹوں کو کنورٹ کر کے ڈالرز میں لے جاتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں ڈالر کا ریٹ بہت اچھا ملے گا، پاکستانی روپے کی اتنی قدر نہیں ہوگی. قیامت کے دن جو کرنسی کام آئے گی نا وہ نیکی ہے، گڈ ڈیڈز ہے. آج یہاں سے کنورٹ کر کے ادھر بھیجی ہوگی تو وہاں ہم امیر ہوں گے. آخر جنت میں بھی تو جا کے کپڑے خریدنے ہیں نا، آخر جنت میں بھی تو کھانا پانی ہے نا. کرنا کیا ہے کہ قیمت ادھر دینی ہے، پے ہیئر اینڈ ڈیلیوری از دیئر. کبھی آپ نے آن لائن سے کوئی چیز خریدی ہو تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ پیسے ادھر دے دیتے ہیں، چیز ادھر ملتی ہے. تو آپ نے میں نے اگر اپنی موجودہ چیزوں کو نیکیوں میں نہ بدلا تو وہ چیزیں ورثہ بن جائیں گی، اور وہ ورثہ ہمارے وارث لے جائیں گے. ہمیں نہیں پتہ وہ کس راستوں میں لگاتے ہیں، پتہ نہیں گل چھڑے اڑا کر بچے کچھ اور ہی برباد نہ کر دیں. اپنی زندگی میں دے دیجئے، کل کس نے دیکھی ہے، سارے ورثے اور وراثت کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے اگر ہم زندگی میں ہی اپنے مال کو اچھے طریقے سے بچوں، گھر والوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی استعمال کرنے لگے. پھر فرمایا اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جملے گنتے جائیے آیت الکرسی کے، آپ کو 10 پورے جملے ملیں گے اسے ایک آیت میں سے. فرمایا اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کوئی معروبیت ہوئی؟ کسی کا 4-5 کنال کا گھر دیکھے تو یوں گردن اٹھتی، اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی کوٹھی، حویلی، بنگلہ. کبھی آپ زمین سے آسمان تک ایک نظر ڈال کر پوچھئے یہ کس کا ہے؟ یہ میرے مالک کا ہے. پھر کیوں نہیں اس سے معروب ہوتے؟ پھر کیوں نہیں اللہ سے امپریس ہوتے؟ پھر کیوں نہیں اس کی بڑائی کا احساس ہوتا؟ کسی بڑے کے گھر سے دعوت آ جائے کتنی خوشی سے جائیں گے؟ فکر پڑتی ہے دیں گے کیا، پہنیں گے کیا، ان کے مینرز کے مطابق ہم ان سے بیہیو کر سکیں؟ کیا یہی کیفیت ہماری اللہ کے راستے کی دعوت کو سن کے ہوتی ہے؟ اس وقت عذر اور تعویلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی اگلے ایک مسئلے کا جواب دے تو اگلا دوسرا شروع ہوتا ہے، کوئی ایک سے دوسری بات کا عذر پیش کرے میں چپ ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں ابھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کہا کیا جا رہا ہے۔ شادی کی دعوت آدھے منہ سے کوئی دیتا ہے، بچوں کو لے کے پہنچ جاتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں اس کو بھی لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں، اور اگر دین کی کوئی دعوت دے تو اتنی مجبوریاں، صبح بلاؤ تو یہ مسئلہ، شام کو بلاؤ تو یہ مسئلہ، یہاں گرمی، یہاں سردی، یہاں یہ نہیں وہ نہیں۔ کیا اللہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے مشکلات سے، کیا اللہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے فاصلے طے کریں، ہم اس کے لیے رکشے لگوائیں، ہم اس کے لیے گاڑیوں کے دروازے کھولیں، ہم اپنی گاڑیوں کو دوسروں کے لیے کھول دیں؟ کیا یہ اللہ اس قابل نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے، پھر تو لگا دینے کو خوشی سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو کسی بڑے کی دعوت مل جائے، لوگوں کو بتائیں گے مجھے بھی بلایا ہے، میں بھی تھی اس محفل میں، میں بھی تھی صدر صاحب کی بیٹے کی شادی میں، مجھے بھی بلایا گیا تھا، لیکن اللہ کی بڑائی نہیں ہے، کیونکہ وما قدر اللہ حق قدری۔ اسی لیے فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے جو اس کے پیچھے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور دلالت سے روشن ہو چکی، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور تاغوتوں میں سے کچھ تاغوت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے بچاتا ہے؟ ایمان لانے والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا پتہ چلا اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سب سے پہلے خرچ کی دعوت دی، خرچ کرو اس کے راستے میں اس سے پہلے کہ دن چلا جائے۔ دل پہ بوجھ پڑا، ہائے میں کیوں خرچ کروں، کیونکہ پیسے دیتے وقت واقعی دل پہ چوٹ پڑتی ہے، اور کچھ کے تو زیادہ ہی پڑتی ہے۔ جب خرچ کی بات ہوئی اور چوٹ پڑی تو اللہ نے اس کے جواب میں آیت الکرسی سنا دی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کس کے راستے میں کہا گیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جس کے اوپر خرچ خوشی سے کرے نا، تو ہم انگلش میں ایک جملہ بولتے ہیں، اٹس مائی پلیئر، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرے لیے کارنر ہے۔ اللہ کو بھی یہ جملہ بولیے، جب آپ کو مجھے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا موقع مل جائے تو کہا کرے اللہ تعالیٰ یہ میری خوشی ہے جو میں نے آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہمیشہ لینا دینا آسان ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی، جس کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ بچپن سے سنی ہے یہ روایات کہ آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے، صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی ہے۔ کیوں، کیا کوئی میجک ہے اس میں؟ نہیں، اللہ کے نام اور اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اتنی اس کی قدرت ہے، قیامت کے دن اس کے سوا کسی کی سفارش ہی نہیں چلے گی، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کی سفارش اللہ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، باقی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آیت الکرسی پہ غور و فکر کرنا بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو مجھے جب اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی تو اگلی بات ہم نے اس حصے میں کیا سمجھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ڈونٹ فورس اینی ون۔ اب اس آیت کو لوگوں نے بہت ہی مس انڈرسٹینڈ کیا، سب سے زیادہ غلط سمجھی جانے والی آیتوں میں سے ایک یہ آیت ہے، کسی کو کہ نماز پڑھیں کہتے ہیں نہیں کوئی مجبوری نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ہیں جب باہر کے ملکوں سے ہو کے آتے ہیں یا حج عمرے سے بھی آئیں تو کہتے ہیں فلاں ملک بڑا آرگنائزڈ ہے، وہاں کے قانون بڑے اچھے ہیں، امریکہ میں چلے جاؤ رات کو بھی سٹاپ سائن پہ روک لیتے ہیں، رکتے ہیں، سرخ لائٹ پہ رک جاتے ہیں۔ ہم جن چیزوں پہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی، جب اللہ کے دین کے معاملے میں آئے تو انہی لوگوں کے اعتراضات سوچتے ہیں، جب یہ کی اور وہ کیوں، تو کرنا کیا ہے کہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے کے بعد بحث نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، اور ساری بات میں سے اصل چیز کیا ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی چیز نکل نہیں سکتی. آپ کا میرا عمل کیا ہونا چاہیے ان آیات کو سن کر؟ اللہ سے دوستی کیجئے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اندھیروں سے روشنی میں نکلیں گے. دیکھیں یہ قرآن آپ میں جو پڑھیں، یہ کیا ہے؟ یہ نور القرآن ہے. یہ قرآن کی روشنی آپ کے گھروں میں جائے گی، گھروں کی اندھیرے ختم ہوں گے، سوچ بدلے گی، آپٹمزم آئے گا، روشن خیالی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ طاغوتوں سے بچنا ہے. اب اگلا جو پورا رکوع میں آپ کے سامنے اکٹھا پڑھوں گی، اس کا ٹاپک لکھیے گا آج کے صدقات قیامت کے دن شریک غم ہوں گے. دیکھیے ذرا اس جملے کی خوبصورتی پہ غور کریں. آپ چاہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی دکھ میں ہوں تو آپ کی دوست آپ کے ساتھ ہو، آپ کے غم خوار، آپ کے دوست، آپ کے مددگار. قیامت کے دن کوئی انسان تو انسان کے کام آئے گا نہیں، تو اس دن پھر آپ کے میرے دکھ درد کون بانٹے گا؟ آپ کے میرے صدقات. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک سایہ بن جائے گا. مومن اپنے صدقوں کے سائے کے نیچے ہوگا. جتنی خوشی سے دنیا میں دیے ہوں گے اتنی ہی خوشی سے. آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لے اور آج ہمیں اپنے راستے میں دینے کا موقع دے دے. اس پورے رکوع میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ صدقہ دینے کی رغبت مال کے خرچ کی بہترین صورت ہے، سود بدترین صورت ہے خرچ کی، بیچ کا راستہ قرض ہے کہ سود پہ کچھ نہ لو دو بلکہ اپنوں سے قرض لے لو کوئی تاکہ سود نہ دینا لینا پڑے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں قرض کوئی دیتا نہیں، تو چوتھی صورت ہے رہن کی. یعنی اب یہاں سے لے کر سورت بقرہ کے آخری رکوع سے پہلے تک ہم مال کی باتیں کریں گے، ہاؤ ٹو یوز آور منی، مال کا استعمال کیا ہے، کیسے ہے، اور ہمیں کیا اپنے لیے کرنا ہے. صدقہ دینے والے بنیں، ہر چیز جو خوشی سے صدقے دل سے اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیں وہ دے دیں، اور باقی چیزوں سے بچتے جانا ہے. انشاءاللہ اسی کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور خاص طور پہ جو لا اکراہ فی الدین والی بات ہے تو اس کو پھر ایک بار سمجھ لیجئے کہ دین میں داخل کرنے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب دین میں داخل ہو گئے تو پھر تو دین پابندیوں کا نام ہے. جیسے آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، لیکن آپ جب چلے گئے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تو آپ کو ان کے رولز اور ریگولیشنز کو سمجھنا پڑے گا. تو مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر جزیہ ادا کرتے ہوں تو پھر ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلم ہوں، انلیس یہ کہ وہ خود وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب جہاد جبر اور اکراہ سے مختلف چیز ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر جہاد کیوں ہے کافروں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں کی ہوئی. تو یاد رکھیے کہ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرتا ہے کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، تاکہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے. چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی، اسی لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس چیز کو آسان کر دے. اب اس جو لیسن کو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ہم کائنات کے کچھ حقائق دیکھیں گے، کیسے مختلف طاغوتوں کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. ہر دور میں مختلف لوگوں نے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی. تو آیت 258 سے آگے تک سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص طور پر اور حضرت عزیر علیہ السلام دوسرے نبی جو اس وقت ہمارے اس پارے کا موضوع ہیں، ان کے کچھ سوچوں کو بنیاد بنا کر ہمیں بھی بتا دیا. کیا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس کو پڑھتے وقت آپ نے حضرت ابراہیم سے رشتہ جوڑنا ہے تاکہ آپ کا تعلق ان سے بھی مضبوط ہونے لگے. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ یہ کون تھا؟ نمرود، اپنے وقت کا ظالم بادشاہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ، یعنی ناممکن بات کی دعوت دی، کیونکہ وہ بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو جواب ملا کیا؟ تو اب تو وہ کافر حیران رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی وہ تو سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کیا کہے گا. اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل جہاد. آج اس کی ضرورت ہے. دلیل کے زور پہ بڑی بڑی طاقتوں والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو خاموش کروا دیجئے. اور حضرت ابراہیم کی تبلیغ میں یہ نقطہ آپ کو مجھے بہت اچھی طرح ملتا ہے. پھر ایک اور واقعہ, یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے, اپنے دور کے نبی تھے. اور اس واقعے کی بنیاد پہ یہود حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. سورۃ توبہ میں آپ پڑھیں گے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو آپ نے, میں نے اس کو سنتے وقت حضرت عزیر سے محبت محسوس کرنی ہے. دیکھیے, جیسے ہمیں اپنے خاندان کے مختلف لوگوں سے محبت ہوتی ہے, تو ہمارا اصل خاندان تو انبیاء کرام ہے جس کا ہم حصہ ہے. تو ان کے ساتھ پیار محبت ہمیں مائل کرتا ہے کہ ہم قصص النبیین پڑھیں, پروفٹس کی سٹوریز پڑھیں, سنیں, اپنے بچوں کو سنائیں, تاکہ ان کے بھی رول ماڈلز یہی لوگ بن سکے. فرمایا او کلذی مرہ, یا اس شخص کی مانت کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا, پوچھا کتنی مدت تم پر گزری. کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کے ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں, اور تو دیکھ کے ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے, یہ تیسرا واقعہ ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا, جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں. جواب دی ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو, پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو, پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمتوں والا ہے. کیا پتہ چلا ان آیات میں کہ جب دل میں شک کا اندھیرا آ جائے اللہ کے معاملے میں, کسی بھی طرح سے انسان کو تھوڑی سی مشکل آئے تو اس وقت معاملہ اللہ پہ ڈال دینا چاہیے. دوسری بات اتنی آیات سے پتہ چلی کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. جب بھی کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا, تو ان واقعات کو ذہن میں رکھیے. اللہ اپنی شان سے رکھے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک کھانا جو ہے وہ کتنا عرصہ, یعنی 100 سال کا بھی لفظ آتا ہے تو گلا سڑا نہیں ہے, لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ گدا جو تھا اس کے پنجر پنجر ہو گئے. تو میرا آپ کا ان آیتوں پہ عمل کیا ہوگا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو الحی اور القیوم سمجھیں. زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں. کسی بزرگ, کسی پیر, کسی بڑے, اور ایون ڈاکٹر, سرجن, بڑے بڑے ملکوں سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگ زندگی موت کے وہ مالک نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پورشن 261 سے لے کر اگلی آیات جو اس رکوع کے اینڈ تک چلتی جائیں گی, اس میں سے ہم جو چیز پڑھیں گے اس کا ٹاپک کیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں اور آداب. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور انفاق کے آداب کیا, اچھے مینرز ہے. 261 سے 266 تک ہم اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا لینا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں, کیسے اللہ قدر دانی کرتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال اور وقت کو بڑھاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. آپ ذرا سا تصور میں رکھیں, اور میرے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کچھ دن سے کہ یہاں گندم کی کٹائی کا موسم ہے. آپ میں سے کسی نے گندم کا کھیت دیکھا ہے؟ مجھے تو کوئی دکھا دے لے جا کر, اگر کہیں ابھی نہیں کٹی فصل تو. ہے ہمارے ارد گرد کوئی؟ مجھے دیکھنا ہے. آپ میں سے جس کو جانا ہے ساتھ نام لکھا دیں, وہاں جا کر اس آیت پہ غور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ذرا سا سوچئے کہ وہ خوبصورت منظر کشی کیا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں, اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں, اور اللہ تعالیٰ اسے چاہے اور بڑھا دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس پر نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو. یعنی اگر مانگنے والا آ جائے کچھ نہ دیں لیکن پیار سے معاف کر دے، جو معاف کر دو، کچھ نہیں دے سکتی لیکن اگر دے کے احسان جتلایا اور کڑوی باتیں کی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار می برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے کہ دے کے پچھتانے اور رونے کی بجائے دل کی خوشی سے دے اور خوش ہوں کہ اللہ نے ہمارا قبول کر لیا اور ہم مزید بھی اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ ان کی خرچ کی مثال کیسی ہے؟ ایسا باغ جو اونچا ہو، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوہار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں؟ یہ تم سبھی چاہتے ہیں نا، لیکن اگلی بات ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کیا اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک آگ کو بگولا لگ جائے، یعنی آگ کا گولا جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ اس شخص کی مثال ہے جو زندگی کے شروع کے دور میں تو نیکیاں کرتا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خود ہی ضائع نہ کریں، ہم اپنی نیکیوں کے باغ کو آگ نہ لگا دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے چند چیزیں دیکھی۔ پہلی بات کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق نفق سے ہے، خرچ کرنا، دے دینا۔ جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا حقارت والا کلمہ ادا کرتا جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور اس کی کسی بات سے دوسرا تکلیف محسوس نہ کرے، خاص طور پر یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے، جو میں اپنے یعنی مشاہدے سے چیز دیکھتی ہوں، کہتی ہوں کہیں بھی، اور وہ کیا ہے کہ غریبوں کو، رکشے والوں کو، ریڑھی والوں کو، گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو، چوکی داروں کو کبھی بھی کڑوی بات نہ کریں، کبھی حکارت سے نہ دیکھیں۔ آپ کو کیا پتہ وہ اللہ کے ہاں کیسا ہو؟ اگر اللہ نے آپ کے گھر میں چار دانے ڈال دیے تو آپ اب ان کو کمی کمین کہیں اور آپ ان کو ناقل سمجھیں اور ماسیاں ایک تو کام کریں ساتھ سارا دن آپ کی ڈانٹ کھائیں؟ ایک گھر سے ڈانٹ بیچاری سن کے آئی، اب آپ بھی اس کو سنانے لگ گئے، اس باجی نے زیادہ ٹائم لے لیا، آپ کے پاس لیٹ آ گئی، اب آپ لیٹ چھوڑیں گی تو تیسری باجی سے ڈانٹ کھائے گی؟ یہ نہ کیجیے، سب کا دل ایک جیسا ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہے، تو وہ کسی کو اگر دینا پڑ جائے تو دے کے پھر جتلائے نہ۔ اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خرچ ضائع ہو جاتا ہے جب دینے کے بعد ہم اس کو تانے دیتے ہیں۔ پھر اس میں دکھاوے کی بات ہوئی ہے، ریاکاری۔ آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں دکھاوا شادیوں میں ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی، جادو کر دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، دب کے رہیے، نعمتیں اللہ کے تحفے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے، دوسروں کو نہ ستائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیجئے لوگوں کو، لیکن بعد میں جتلائیے نہیں۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے؟ پیشانی تو یہی ہے نا، ماتھا، فور ہیڈ، اور خندہ سمائلی، ہنستے ہوئے چہرے سے رہیں۔ چلیے ذرا ایک دوسرے کو سمائل دیں، ایک دوسرے کو دیکھے اور سمائل دیں۔ یہ تو آپ تو کہہ کہہ لگانے لگے، دیکھیے آپ نے اتنی وقت میں صدقہ کر دیا، کتنے روپے صدقے میں چلے گئے ہوں گے۔ اب یہاں تو دے دیا، گھر والوں کو دیتے ہیں سمائل؟ کتنی سسٹرز ہیں جو اپنے گھر والوں کو دے کر ایک دم کھل جاتی ہیں۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو آپ ان کا کیسے ویلکم کرتی ہیں؟ بیچاروں کو آتے ہی ڈانٹ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جوتے ادھر رکھو، بیگ ادھر رکھو، گھر گندا تھا، گندا کر دیا، صاف تھا۔ ہاں سوچیے تو صحیح، وہ گھر جس میں بچے ہی نہ آئے، اور وہ گھر جس میں کوئی پھیلانے والا ہی نہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آتا ہے سب بچے بڑے ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر مائیں ان کا بچپن یاد کرتی ہیں اور وہ بچے ماؤں کی ڈانٹیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. کم سے کم ڈانٹیے، بچوں کو بھی نہ ڈانٹے، عادت ہی نہ ڈالیں کہ وہ آپ کی آواز غصے والی سنے. اتنے سینسٹیو کر دیجئے کہ ذرا سی بات اگر کڑوی سنے تو ان کے آنسو نکلیں. لیکن ہم بول بول کے، غصہ کر کر کے، چیخ چیخ کے، بقول اپنی محبت کا اظہار بھی ہم غصے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح نہ کیجیے، اسمائل دیجیے. سب سے مشکل اسمائل کس کو دینا ہے؟ شوہر کو. اور وہ بھی کب؟ جب وہ دیر سے آئے، اور وہ دن جس دن ان کو آپ کو عید کی شاپنگ کرنے کے لیے لے کر جانا تھا، اور وہ دن جس دن آپ کے محکے میں دعوت تھی اور آپ کے شوہر دیر سے آئے، اس دن ہنسیے گا. اس پہ کریں گے عمل؟ کتنی سسٹرز کریں گی؟ چلے آج پہلے یہ بتائیے، سچ بولتے ہیں نا آپ، کتنی سسٹرز ہیں جو اپنے شوہر کو شام کو جب وہ گھر آتے ہیں یا کبھی بھی باہر سے گھر میں آئیں تو اسمائل کر کے سلام کرتی ہیں؟ آئے بیچارے شوہر. خوشاب والے شوہروں کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہیں. ہم شوہروں کو گھر آتے ہی کیا سناتے ہیں بھلا؟ مسائل، ٹوٹی لیک کر گئی، پانی ختم ہو گیا، ہیں یہ چیز ٹوٹ گئی بیچارے. ہم تو چلیں پھر آج عمل کریں گے سب. کیا کیسے اسمائل دیں گے ان کو؟ اسمائل کریں گے اور سلام کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو بتا دیجئے گا ہمیں کلاس میں یہ ہوم ورک ملا ہے، کیونکہ ورنہ وہ حیران ہوں گے، وہ کسی اور گھر میں تو نہیں آگے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں دا موسٹ اسمائلی پرسن بنا دے. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے شخص تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ مسائل اور سب سے زیادہ صدمے اور ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں، اور آج بھی میں دیکھتی ہوں جن پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی وہ زیادہ ہی مسکراتے ہیں. کام کرے نہ کرے مسکرا کے دکھا دیں گے. اچھی بات ہوتی ہے اس شخص کی نسبت جو کام کرے اور غصے میں چڑچڑاتا پھرے کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا، کوئی اور نہیں کرتا. آپ سب جہاں بھی کام کرتے ہیں انصار اللہ کے ناطے چہروں پہ اسمائل رکھیں. دوسرے ساتھی کو دیکھ کر ایک دم پھٹ پڑنا، چڑچڑ کرنا ان کے دلوں کو توڑ دیتا ہے. تو اسمائل انشاءاللہ آپ کو اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی پیارا بنا دے گا. پھر اگلی سلائڈ میں دیکھیے کہ ہم نے منافقوں کا ایک طریقہ، ایک وتیرہ دیکھا. کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، ذرا دوسروں کو پتہ لگ جائے، بڑے بڑے چیک لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی اماؤنٹس دے رہے ہیں، ہم نظروں میں آ جائیں. پھر دینے کے بعد تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر صدقہ خیرات دے کر جتلاتے ہیں. یہ تین چیزیں اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ نہ کرے کہیں نفاق نہ ہو. پھر نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے کہ صدقے کی قبولیت کس چیز میں ہے. حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہونا چاہیے، یعنی خود چیز بھی پاکیزہ ہے لیکن سورس آف انکم بھی اچھا ہو، کاروبار یعنی تجارت اور صنعت کے ذریعے سے ہو، فصل اور باغات کی پیداوار سے ہو. یعنی حلال سے کمائیے، پھر اللہ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اب اس کے بعد آیت 267 سے آگے کا پورا رکوع جو ہم پڑھیں گے، اس کا ٹاپک لکھیے انفاق کے راستے، یعنی کیا راستے استعمال کیے جائیں. اور اس میں انشاءاللہ بہت پیاری آیات آئیں گی. 273 تک مستقل ہم اس کو پڑھ کر دیکھتے اور بعد میں اس میں سے عمل کے نقطے لیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. ہاں اگر آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے، تو شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ ہمیں بھی وسعت دے، اللہ ہمیں بھی علم دے. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تم جتنا کچھ بھی خرچ کرو یعنی خیرات، اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ خوب جانتا ہے، یعنی دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا دے رہے ہو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، کیوں کرو؟ تاکہ دوسروں کو بھی رغبت ہو. فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں جہاں کسی کی عزت نفس پہ ہاتھ نہیں پڑتا، یا کوئی پروجیکٹ اناؤنس ہوتا ہے اور آپ اس کو دیتے ہیں، تو دکھا کر دینا چاہیے. اور اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھیے کہ جس سے فائدہ بھی ہو اور دوسری چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو دینا ہے تو پھر چھپا کر دیجیے، اور اس وقت کیا ہوگا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. سبحان اللہ، کیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ دو گے یہ تمہیں یہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، یہ کہیں آپ کو مجھے تو نہیں کہا جا رہا؟ جو کچھ تم دو گے اللہ کے راستے میں وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، وہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں جائے گا. مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کہہ رہا ہے البرکہ کے لیے. آپ میں کتنوں کو پتہ ہے کہ جوہر آباد میں آپ لوگوں کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، چلیے نیچے کیجیے. کن کو نہیں پتا کہ ہم جوہر آباد میں ایک کوشش کر رہے ہیں جدھر سے خیر جو پھوٹنی ہے وہ کہیں باہر نہیں جانی، وہ یہاں سے شروع ہو کے نکلے گی اور ساری دنیا میں پھیلے گی. کس کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ، کافی لوگوں کو ابھی یہاں نہیں پتا. ظاہر ہے کہ آپ خوشحاب سے رہتے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں پہلے ذرا سا اس کو پورا کر لیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اس علاقے میں اللہ نے ایک ایسا بیج ڈال دیا، پوری دنیا سے اس کی آبیاری کرنے کے لیے لوگ بے چین ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن یاد رکھیے، پودا اپنی جگہ پہ پلتا ہے، دکھتا ہے. آپ کو بھی ویڈیو دکھاتے ہیں، ڈونٹ وری. لیکن ابھی اگلی آیتوں کو تھوڑا سا سنیے گا. آیت 72 سے، جب بھی کچھ خرچ کریں تو کس نیت سے، کس کے لیے کرنا ہے؟ فرمایا، تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی جو اللہ کے دین کے کاموں کے سلسلے میں روک دیے گئے، کما نہیں سکتے. اسی لیے جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. ان آیات میں جو چیزیں ہم نے دیکھی، ذرا سا ان کو سلائڈز کی روشنی میں دیکھیے. پہلی بات ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کریں. آپ کو کوئی باسی کھانا دے، آپ کو اچھا لگے گا؟ پھٹے ہوئے کپڑے دے، کوئی جوڑا ملے بعد میں دیکھے تو پھٹا ہوا ہے، ادڑا ہوا ہے، خراب ہے، سٹینز ہیں، ٹھیک ہے اگر صاف ستھرا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا دل کیا کرتا ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز دی جائے. تو خبیث چیزیں کون سی ہوتی ہیں جن کا ذکر ہے ان آیات میں؟ پہلی بات یہ کہ خبیث چیزیں، اس سے ایک تو مراد وہ چیزیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا، ان آیات میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہدایت کے راستے پہ لگا دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ہم دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے سکتے ہیں، زبردستی ہدایت ان کے گلے سے نہیں لگا سکتے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا. غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. تاہم زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. دیکھیے خرچ کرنے کی کیفیات اس سلائڈز کی صورت میں دیکھیے گا. آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ ہے، بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے. یعنی صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا دے، ننگے کو کپڑا پہنا دے، جوتا نہیں تو جوتا لے دے، یہ بھی بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں جس کو کھانا کھلایا 5-6 گھنٹے تک کے لیے پیٹ بھر گیا، وہ بلڈ، وہ انرجی، وہ طاقت جو جسم میں رہی تقریباً 1 دن لگا لیجئے، اس سے 1 دن میں اس نے نیکیاں کی، ختم. اور اگر اللہ نہ کرے اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کیے تو اب غیر شعوری طور پر اس کے گناہوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ تعاون علی البر و تقویٰ کی بات آتی ہے. اس کے برعکس بہترین صدقہ کیا ہے؟ نمبر ایک مہاجرین، جو ہجرت کر کے آئے، اپنے گھر اللہ کے لیے چھوڑ دیں، دین کے طلبہ جو دین سیکھنے کے لیے فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہ جن کے پاس سکلز تھیں، عقل تھی، سمجھ تھی، لیکن نبی سے براہ راست علم حاصل کرنے کا شوق ان کو وہاں لا کر بٹھا گیا، اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. آج ہم جاب کا بہانہ کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے قرآن پڑھنے آئے، جاب ہے نا. میری ہر اس سسٹر سے یہی خواہش بھی ہے، سارا سال آپ جاب کرتے ہیں نا، سارا دن بھی کیجئے، اور کچھ لوگوں سے مل کے پتہ چلتا ہے وہ ویکینڈ پہ بھی کرتے ہیں، گھر والوں کو وقت دے نہ دیں لیکن دینا پڑتا ہے، وہ صرف اس مہینے میں یہ 3 گھنٹے کا وقت آنے جانے کا لگا کر سارا 3.5 گھنٹے آف لے لیجئے. نہیں ملتی پہ نہ ملے، نہیں آتے پیشنٹس کوئی بات نہیں، سب فیمیلز ڈاکٹرز جو ماشاءاللہ اس علاقے کے ارد گرد ہیں، میرا خیال ہے اگر وہ ساری ادھر آ جائیں تو ایک کرسی بھی خالی نہ بچے. از اٹ ٹرو؟ ڈاکٹروں کو، مردوں کو پیش کیجئے کہ آپ سنبھالیے ان 3 گھنٹوں میں اپنے پیشنٹس کو، ہم جا رہے ہیں قرآن سیکھنے. کیونکہ جب آپ قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے جو خیر لے کر آتے ہیں وہ خیر بھی تو آپ کو انشاءاللہ وہیں لے کر جائے گی، آپ کو اپنے مریضوں کا علاج کرنا آسان ہوگا. اسی طرح سسٹرز جو گھروں میں کام کرتی ہیں، آپ شاید کسی کو جانتے ہو، آپ کی اپنی ماسیاں، دیکھیے بڑے غور سے سنیے، آپ کے اپنے گھروں میں میڈز، ماسیاں، لڑکیاں، صفائی والیاں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو جنت نہیں چاہیے؟ ان کو لے کر آئیے، بند کریں گھر کو، جا کے مل کے صفائی کر لیں گے، مت پکائیے 4-4 کھانے، لے کر آئیے. ہمارے گھروں میں اتنے اتنے سال رہنے والے لوگ بھی بےچارے کئی دفعہ نماز روزے کے قریب نہیں آتے، تو قرآن ان کو لائے گا. بعض لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ یہ چوریاں کرتی ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، فکر ہے، تو یہ قرآن سیکھیں گی تو چوریاں نہیں کریں گی، اللہ کا خوف ہوئے گا، خشیت ہوگی، تو کل سے اپنی میٹس کو لے کر آئیں. اور یہ میرا پیغام اپنی ان فرینڈس تک پہنچائیے جو جابس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رکی ہوتی ہیں، انہیں کہیے کہ 1 گھنٹے آپ کا اپنا حق ہے. اور اس کے بدے کے سفید پوش ضرورت مند لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے نہیں مانگتے، ان کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر عزت نفس ہوتی ہے اس لیے وہ مانگنا نہیں چاہتے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں خرچ کرنے کے لیے آپ کو مجھے دیکھنی ہے، ریڈی؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا خرچ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جو بات آپ کے ساتھ نے رکھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو، جس کو میں نے کھلے دل سے، شعور سے، بغیر اپنے کسی ذاتی میلان کے میں نے جب سمجھا، تو مجھے دین کا جو خلاصہ سمجھ آیا وہ کیا ہے کہ لوگوں کو تعلیم و تدریس کرو، تذکیر. کل بھی آیت پڑھی، یہ آگے پھر 2-3 دفعہ قرآن میں آئے گی یہ آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو نبی کے کاموں میں سے 4 کام تھے، آیتوں کی تلاوت، آیتوں کی تعلیم، تذکیر. اب بتائیے، آپ ذرا سب کو بھول جائیں اس وقت، بالکل آپ میں جو یہاں سے ارد گرد کے علاقے سے آئے ہیں، اگر ہم جوہر آباد سے آئے ہیں تو یقین کیجئے صرف 8 منٹ لگے ہیں، اونلی 8 منٹ میں ہم گھر سے آپ کے اس ہال تک پہنچ گئے. آپ میں بہت ساری سسٹرز رکشوں پہ آتی ہیں، ان کو 15 منٹ لگتے ہوں گے. جو خوشاب سے آئے ہیں، آپ میں سے کتنی سسٹرز اس وقت خوشاب سے آئی ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ خوشاب والے جیتنے لگ گئے ہیں بھائی. ہاں اب آپ دیکھیے، آپ اکثر یہ ساتھی محفلوں میں تعارف میں بتاتے ہیں کہ یہ واجی ناروے سے آئی ہیں. کل بھی ہمارے سارا دن میں 3 پروگرام تھے اور تینوں جگہ انہوں نے یہی بات کی کہ بھائی آپ یہ فلاں جگہ سے آئیں، ہمارے بلانے پہ آئیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ باہر والا کب تک ساتھ چلتا ہے؟ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے اس علاقے میں ایسے استاد اور ایسے خوبصورت ہیرے موتی تیار ہوں کہ یہاں سے ہم پوری دنیا میں بھیجیں؟ کتنوں کا یہ دل کرتا ہے؟ وہ ناروے والے وہاں بیٹھ کر خود ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نام آ گیا، تو بعد میں آپ خوش ہو رہے ہوں کہ خوشاب سے یہ ٹیچر گئی ہیں اور انہوں نے جا کر اسلام آباد میں دورہ قرآن کروایا، اور یہ چائنا میں گئیں اور یہ آسٹریلیا میں گئیں، بلکہ اب جو باقی دنیا رہ گئی اس میں تو ادھر سے لوگ جائیں، دل جاتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے پھر؟ کوئی چنتر نہیں، کوئی منتر نہیں، کوئی چھو نہیں، کوئی فلاں نہیں، اس کا طریقہ وہی ہے جو نبی کا تھا، سادہ سمپل۔ پہلے آپ کی اپنی اصلاح، تعلیم، تدریس، تذکیر، نفس پہلے خود کو سنائیں، پہلے علم لیں گے، پھر ٹریننگز لیں گے، پھر اپنی علم کی کمیوں کو دور کریں گے، اور اس کے بعد جہاں جہاں تک اللہ آپ کو مجھے لے جائے گا ہم اللہ کے دین کا پیغام دیں گے۔ میں اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں، اس سرزمین میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیج ڈالا ہے، مجھے اب حکمتیں اس کی سمجھ آتی ہے، اور میں آپ سے کیوں شیئر کر رہی ہوں کہ یہ آپ کے اور میرے بیچ کی باتیں ہیں، یہ باتیں باہر سے جو گھر سے سن رہے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کے میرے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیں گے۔ دنیا کے دوسرے کونوں سے آپ کے لیے جو بھی حصہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلے ہم جا نہیں سکتے، ہم حصہ ڈال دیں، یہ تو بات باہر والوں سے کہوں گی کہ یہ آپ کے لیے کارنر ہے، اگر آپ دور رہ کر اس جگہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ حصہ بن جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادھر سے جو خیر پھوٹے گی اس میں آپ کا حصہ ڈالے گا، اور آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں اینٹ اٹھاؤ تو پیچھے سے انسان نکلتا ہے، اتنا کنجسٹڈ علاقہ اور اتنی آبادی والا علاقہ ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جتنے شوق سے ادھر آ رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں اتنے لوگ نہیں آتے ہیں ہی نہیں، جو ہیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پرابلم ہے، دور ہے، منورٹیز ہیں، ہماری ناروے کی کچھ کلاسز میں صرف 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں، بلیو می میں یہاں ساری دنیا کو یہ بات بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی، کیونکہ ہم ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ سردیوں میں جب مائنس کا ٹیمپریچر آ جاتا ہے سب گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، الا وہ کہ بس جن کو آنا ہے کہ آ کے اسکول میں بیٹھنا ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ جائے، لیکن یہاں یہاں جو کام ہوگا اور ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، آپ خود دیکھ رہے ہیں اور آگے دیکھیں گے وقت کے ساتھ۔ کل میں آپ کے ادھر ایک کالج میں تھی، سپیریئر کالج میں گئے تھے ہم لوگ، انہوں نے وہ بچیوں کو باہر کھلی گراؤنڈ میں بٹھایا ہوا تھا، اور وہاں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیشن تھا، یقین کریں صرف لڑکیاں ہی دکھ رہی تھیں، اور بعد میں جو سسٹر تھی انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا صرف ایک کیا تھا، ایک سیکشن ہے صرف، باقی سب کو چھٹیاں ہو چکی ہیں، فرسٹ ایئر کا شاید کوئی سائنس ڈپارٹمنٹ تھا میرا خیال ہے یا آرٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اور میرا خیال ہے کم از کم بھی 1000-800 لڑکی تو ہوگی وہاں، آئی ڈونٹ نو کتنی، پوری بھری ہوئی تھی۔ اتنا کچھ جہاں آپ دیکھیے دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ ذرا سپیریئر کالج کے ساتھ سپر سپیریئر کالج جس میں قرآن کا نام ڈل جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ کو یہ بلڈنگ دکھاتے ہیں، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے، اور دعا کیجئے کہ آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے صرف ہم اس ہال میں موجود لوگ اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے پچھلے سال کے دورہ قرآن کے تحفے میں یہ دیا، لاسٹ ٹائم یہی آیتیں جوہر آباد گرینڈ کیسل میں پڑھائی، خواب و خیال، دماغ، دل کی کسی جگہ میں بھی اس جگہ کا تصور نہیں تھا، نہ کبھی یہ سوچ رکھی نہ رہی، لوگ چاہیے ہوتے ہیں اللہ دے دیتا ہے، لیکن اسی دورہ قرآن کے دوران جو بھی کمپین چلی، یہ بلڈنگ ہے اس وقت، آپ چلیے، کسی دن ان کو ذرا یہاں سے جلدی چھٹی دے کر لے چلتے ہیں، اور رمضان سے پہلے آپ کو وہاں کی وہ جگہ دکھا کے لاتے ہیں، آپ بالکل یہاں سے 10 منٹ لگیں گے، میرا خیال ہے گھر سے بھی جلدی آ جائے گی، اس سے بھی جلدی ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ وہ جگہ آپ کے میرے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزات دے جن کی وہ جگہ ہے، ہم لوگ اس کو انسٹالمنٹس میں لینا چاہ رہے ہیں، ابھی تک قیمت پوری نہیں دے پائے، ہو جانی ہے، پر آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھا تو نہیں لگتا یہ لفظ کہ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں کہتی ہوں دے سکتے ہیں، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دے ہی سکتے ہیں، لیکن کیا زکوٰۃ دیں گے صرف؟ ہم اپنا دل، دماغ، محبتیں کیوں نہ پیش کریں، اور جبکہ اس کی خیر ہم خود دیکھیں گے، اس جگہ سے باہر سے جتنا بھی لوگ کوشش کر لیں گے، لیکن چلانا، رکھنا، سنبھالنا تو ہم سب نے ہے، تو اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے، ریلیکس ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اس وقت آپ کی میری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی میری وہ نیکی ہے، اگر ہم سب جتنے اس ہال میں ہیں صرف واقعی اپنے فرض صدقات بھی سال کے جمع کریں، دینا تو ہوتا ہی ہے، توڑ توڑ کے دینے کی بجائے اگر ہم خود اپنے گھر پہ لگا لیں اور اپنی اس جگہ کو, میں تو یہ دعا دوں گی آپ کو کہ اسی ایک ہفتے میں ہم پوری ان کو پیمنٹ دے دیں, اور پھر اللہ سے پہ نظریں لگا کے کہہ رہی ہوں اگلا دورہ قرآن اس بلڈنگ کے اندر کروائیں گے آپ لوگ. ہم کب تک ان ہالز والوں کو پریشان کریں گے؟ بیچارے شادی ہال کو جب کلاس روم بناتے ہیں تو میں ریگارڈ دیتی ہوں, جو بھی اس ہال والے مینجمنٹ کے ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے. جو ساتھی روز صبح, ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے اٹھنا ہے تو اس کے فوراً بعد ادھر شادی ہے, آسان کام تو نہیں ہے. اور میں منتظر اس وقت کی کہ جب ہم اپنے بڑے آڈیٹوریم کے ہال میں سے دورہ قرآن کریں گے. یہ ساری آوازیں, ہمارے باہر والے بھائی بہن بچارے پریشان رہتے ہیں آواز میں, یہ مسئلہ یہی ہوگا, بھی فی الحال یہی ہوگا کیونکہ اس کے ارد گرد ابھی آج تو بلی کی بھی آوازیں آ گئیں, تو کل کچھ اور بھی آ سکتا ہے. تو یہ جگہ کو دیکھ کر شوق سے محبت سے اللہ سے کہیے کہ اللہ ہمیں اس کا حصہ بنا دے, اور ہماری نسلیں نہ صرف یہاں پورے پاکستان سے بلکہ باہر سے لوگ اس ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں, کیونکہ ہماری زندگی میں اب یہ کام اگر ہو گیا ہماری قبروں کی ٹھنڈک ہے. قائد اعظم پاکستان بنوا کے چلے گئے, آج تک ان کا نام بانی پاکستان ہے. آپ اور میں علم دین کے لیے یہ چیزیں رکھیں گے, اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. میں تو اپنی جان بھی دے دوں تو بھی تھوڑی ہے, تن من دھن جو کچھ ہے اگر ہم اس پہ لگا دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا, کیونکہ یہ ہم سب کی خیر کا ذریعہ ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کتنے لوگوں کا دل کر رہا ہے اونچی آواز سے انشاءاللہ کے؟ ماشاءاللہ. چلے جی, اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ہر فعل اپنے لیے کر دے. کسی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن کوئی بات کرنی ہے تو یہ سسٹر فرحت موجود ہیں, کھڑے ہو کے دکھا دیجئے. آئی تھنک سو کہ آپ ان کو جانتے تو ہوں گے لیکن اس سائٹ پہ ہیں, بعد میں آپ ملیے. ابھی کچھ نہیں, اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے واپس اسی چیز پہ آ جائیے کہ جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں, اور یقین کیجئے کہ اس جگہ کے در و دیوار سے قرآن کی آوازیں آئیں گی. ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن لوگ بتائیں گے, لوگ ذکر کریں گے کہ یہ ان لوگوں کی کوششوں سے ہوا ہے. آج بھی ہم جب اپنے ناروے کے اسکول کی بات کریں یا اپنے کہیں اور بھی دو تین, ہر جگہ کا ایک بیچ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے وہ بات شروع ہوتی ہے, تو کبھی کسی بیوہ عورت کو یاد کرتے ہیں, کسی بیوہ عورت نے پہلے دیا. اس سکول کی ایک آپ کو ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بالیاں دکھیں گی. پچھلے سال جب اس پروجیکٹ کو اناؤنس کیا گیا تھا لاسٹ میں بالکل اینڈ پہ, تو اس دن ایک چھوٹی سی بالیاں کسی نے دی تھی, اور ان کا میسج بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا. آپ ان کو ای میل کر دیجئے گا یہ ویڈیو, اور آپ اپنی دوستوں کو ساتھیوں کو فارورڈ کر سکتے ہیں, اور یہاں والوں کو تو پھر علم الیقین کیا, عین الیقین کیا, الحق الیقین کیا, جا کر دیکھ لیجئے. باہر والوں کو تو یقین کرنا پڑتا ہے ہماری بات پہ, آپ کے تو یہ ڈور سٹیپ پہ ہے. سب جائیے, اس کا ایڈریس لیجئے اور جا کر دیکھیے کہ یہ جگہ واقعی ہے اور نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ کوئی بات ہے تو آپ اس کو کلیئر کیجئے, اور یہ تو ایک ٹوکن ہے, اللہ نے اس سے بہت بڑی کرنی ہے اس کو انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ ہماری, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈال دے, محروم نہ کر دے. ابھی تک جو ہم نے خرچ کی باتیں کی یہ بہترین تھی. علم کا صدقہ سب سے پیارا صدقہ ہوتا ہے, مال کا صدقہ دینے کے لیے انسان سچے دل سے جب آتا ہے. اب ایک صورت جو ہے جو ورسٹ ہے, بدترین صورت, ہم آیت نمبر 274 اور اسے اگلی آیات پڑھیں گے. اس کا ٹاپک لکھی ہے سود حرام ہے. اس سے خوبصورت ٹاپک ان آیتوں کا میں تو نہیں دے سکی. مجھے کوئی ڈھیلی ڈھالی باتیں اچھی نہیں لگتی زیادہ, کہ لبرل باتیں اور یہ والی باتیں. سود حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. اب آپ اور میں اس کو حلال کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. آئیے دیکھتے ہیں, اور آپ نے ان آیتوں کے ترجمے پہ بہت غور کرنا ہے. پہلی آیت وہ ہے جس کا تعلق پچھلے حصے سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے دوسری آئے گی. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیا سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے, اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. دعا کیجیے ہم انہی میں ہوں. دیکھیے, خرچ کرنے کی چار صورتیں ہیں نا, یا رات کو کر دیجئے, یعنی رات ہے تو رات کو ہی کر دیں, دن ہے تو دن کو کر دیں, انتظار نہ کرے رات کا. کیا پتہ آپ کا میرا نام زندوں کی بجائے مردوں میں لکھ دیا گیا ہو. اور अकेले में बैठे हैं तो कर दीजिए, इसका इंतजार ना करें कि चार लोग देखेंगे तो देंगे, और लोगों में बैठे हैं तो कर दीजिए, ये ना सोचिए कि लोगों में दिया तो रियाकारी दिखावा होगा, नहीं, क्या पता आपको इधर से उठने से पहले अल्लाह के पास जाना पड़े। मुराद क्या है कि फॉरमोस्ट, फौरन हमें नेकी का इरादा हुआ उसको दिल जमा दीजिए, किसी को बता दीजिए मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करूँगी, प्लेज कर लीजिए, कमिट कर लीजिए, अपनी नीयत इरादे से दूसरे को आगाह कर दे, क्योंकि शैतान हमारे इरादों को बदल देता है बाद दफा। फिर इसी तरह से बागे सूद की आयतें सोचिए कि वो लोग जो दुनिया में ये काला धन करते हैं उनके साथ क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लज़ीना याकुलूना अर्रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमु अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सूद खोर ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिससे शैतान छू कर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया इसके लिए वो है जो गुजरा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब ताला के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी और ना गम, यानी खर्च करना डिप्रेशन का भी इलाज है, खौफ और हुजन का भी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो, और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, यानी आज तक जो हुआ सो हो गया, अब छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नोट कीजिए, यह धमकी तो शिर्क तक पे नहीं दी गई। इंसानी मामलात में सबसे संगीन जुर्म सूद है, जैसे अल्लाह के मामलात में सबसे संगीन सूरत शिर्क की है। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है, और अगर फिर भी दिल ना करे। ये अगली आयत जो पढ़ने वाली हूँ, ये तरतीब नजूल के एतबार से कहते हैं कि आखिरी आयतों में आती है। वत्तकु यौमन तुरजाऊ नफीही इल्लल्लाह, और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को इसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए जरा, क्यामत का दिन अल्लाह के सामने पेशी है, कभी अल्लाह ना करे अदालत के चक्कर लगाने पड़े तो कितना खौफ होता है। हाय, आज फिर पेशी है, हाय फिर वकील और जजों के साथ जाकर बात करनी पड़ेगी। क़यामत के दिन हर बंदा अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उनका ज़ुल्म नहीं होगा। ये थी वो आयात जिसको कुरान पाक की सबसे स्ट्रॉन्ग आयात कहा जा सकता है। आप इसको सुनते सोचेंगे कि अल्लाह सूद के इतना खिलाफ क्यों है, तो जरा सा अगली स्लाइड को देखिए। एक तरफ है इस्लामी निज़ाम और दूसरी तरफ है सूदी निज़ाम। इस्लाम के निज़ाम में क्या है, हमदर्दी, ऐसे ही है ना, हमदर्दी का मामला करो। जितना हमने सदकात में पढ़ा, हमदर्दी है ना, गरीबों को दो, फकीरों को दो, भूखों को खिलाओ। दूसरी देखिए ताउन, एक दूसरे को अच्छी बातों पर ताउन करो, किसी को जरूरत पड़ गई है तो दे दो। तीसरा है एक दूसरे को सहारा देने वाला, यानी इस्लाम जो तरीका देता है सदकात का, चैरिटी का, इसकी बुनियादें तो बड़ी खूबसूरत हैं। इसके बरक्स देखिएगा, सूदी निज़ाम जुल्म, संगदिली और खुदगर्जी का मुरक्का है। सूद में जुल्म है क्योंकि नाहक माल खाया जाता है दूसरों का, और दूसरी बात इसमें क्या है कि संगदिली है, माल वाला और माल वाला बन जाता है, पैसे पे पैसा कमाया जाता है, और सबसे बड़ी बात खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस है। चंद हदीस सुन लीजिए, दोहरा लेते हैं अपने इल्म को इस मौजू पे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले, तहरीर लिखने वाले और गवाहों सब पर लानत की, और फरमाया वो सब गुनाह में बराबर हैं। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की रिवायत। तो आप देख लीजिए, जो भी कारोबार, चाहे किसी बैंक में हो रहा है, किसी फॉरम में हो रहा है, जहां सूदी मामलात लेन देन में, तो उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं ले रहे लेकिन आप लिख तो रहे हैं और आप उसके गवाह तो बन रहे हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत किताबुल बुयू की थी। एक और रिवायत सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात वल मज़ारा, حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اس کو معاف کر دے. بعض لوگ غریبوں کو پہلے کچھ مال قرض پہ دیتے ہیں، پھر اس پہ سود کی قسطیں لیتے ہیں، پھر وہ دے نہیں سکتے تو ساری ساری زندگی ان کی نسلیں بھی ان کی غلام بنی رہتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس حدیث پہ غور کرنا ہے. پھر اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے کتاب البیوع، آپ نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے. یعنی آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا اور اس نے کہا 1 ماہ بعد دے دوں گا، ہر دن آپ کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ہے. اور اگر وہ نہ دے سکے اور 1 ماہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوہرا اجر ملنے کی بھی روایات ملتی ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اپنے پیسے کو اپنی نیکیوں کا ذریعہ بنائیں نہ کہ گناہوں کا. کسی قسم کا ایسا لین دین جو زندگی میں اگر آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے. اس کے آگے لکھیے آیت 282 اور اس سے آگے تک آیات جو ہیں، آیت نمبر 283 دو آیات کا رکوع ہے جس کا ٹاپک ہے قرض کا قانون. اسلام نے انسانی معاملات کو کتنا کھول کر بیان کیا کہ سب سے بڑی آیت، اور یہ جو آیت 282 ہے اس کا ایک اور الگ سے بھی ٹاپک لکھ لیجئے، آیت دین. دین کہتے ہیں وہ قرض جس میں لکھت پڑھت ہو، مدت کا تعین ہو. سب سے طویل آیت قرض سے متعلق، لین دین سے متعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے. جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے ہاں چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو. اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نہ فرمانی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یہ تھا قرض کا قانون. اسلام نے قرض کو بھی ایک بہت اہم جگہ دی. آپ اس سلائڈ میں دیکھیے گا شرائط ہیں قرض کی جو ہم نے اس رکوع میں پڑھی. کیا پہلی بات ہے؟ مدت کا تعین کیجئے. آپ سب کو کہوں گی، خاص طور پہ جو بھائی بہنوں اور آپس میں رشتہ داروں کو یا جن کو ہم جانتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ہم کچھ دیتے وقت یہ نہیں لکھتے کہ کب واپس ملے گا، لکھنا شرط ہے. اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں دوسروں کو قرض دینے پر اجر کے، اس میں شرائط پوری کریں گے پھر ملے گا. چاہے 1 مہینے کی مدت رکھ لیں، کوئی بات نہیں، آپ کا فائدہ ہے. 1 مہینہ تک آپ کو اتنا قرض دینے کا اجر ہے، مدت گزر جائے گی تو دگنا دیں گے. لیکن لکھیے، بھائی لے تو رہے ہو، بتاؤ دو گے کب؟ بہن لے رہی ہو، دو گی کب؟ یہ بات شرط ہے. دوسری بات، اس کو لکھیے، ڈاکیومنٹیشن، تحریر نامہ ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ اس پر 2 مسلمان مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا. یہ عورتیں 2 کیوں ہیں؟ کہ عورتوں کے اندر بھول چوک ہے، اللہ نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا کہ یہ ٹیبل اگر 1 مرد اٹھا سکتا ہے لیکن تم عورتیں 2 اٹھا لو مل کر، کیونکہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان چیزوں کو آسان کرے. اور ان سب پہ دیکھیں، یہاں دیکھیے وہ مالی موضوعات جو تھے پورے ہوئے، جس میں ہم نے صدقہ خیرات دیکھا اور اس کو ضائع کرنے کی چیزیں دیکھیں، پھر ہم نے سود کا معاملہ دیکھا، قرض کا معاملہ دیکھا، رہن کا معاملہ دیکھا، اور اسی طرح یہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مال کو خرچ کرو، استعمال کرو. اب یہاں سے سورت بقرہ کا آخری رکوع ہے. ٹاپک اس کا ہے دین کی اصل بنیاد، یعنی اس میں اللہ کی ملکیت، اللہ کی بڑائی ہے. پورے کو سنیے، پھر انشاءاللہ ہم آخری آیتوں کی تلاوت بھی کریں گے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اے اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یہ تھی آخری آیت ہے جس کو عرش کا خزانہ کہیے. اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، عرش کا خزانہ. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے موجود خزانے سے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1697 اور 6400. تو اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھے وہ خزانے دلوا دیے جو کہ اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ جا کر دکھائے گئے تھے. تلاوت سنتے ہیں اور دعا جہاں آئے گی اس پہ دعا کے طور پہ پڑھیے اور آمین کہیے، کیونکہ ہمیں بھی فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا کی آج ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر جما دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمین سم آمین. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی سورت پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ علم ہم سب کے حق میں حجت بنے. ہم نے سورت بقرہ کے آغاز میں ایک دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر قرآن پاک شروع کروایا. سورت بقرہ میں جس قوم کا تذکرہ تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, کچھ اپنی عادات کی وجہ سے اس کا بعض جگہ شمار مغضوب علیہم میں ہوا, کیونکہ سورت بقرہ میں ہی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذل والمسکنہ. اب دعا کا جو دوسرا حصہ تھا ولد دعالین, ان عقائد کو پرموٹ کرنے والی ایک قوم کا ذکر اگلی سورت میں آئے گا, کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیے بغیر اللہ کے نبیوں کے بارے میں خود ساختہ عقائد کھڑے کیے. تو شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھنے والا بھی اور اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے. صورت کا نام آل عمران ہے, عمران کا گھرانہ یا عمران کی یہ فیملی کہہ لیجئے. عمران کون تھے, کیونکہ اس بارے میں رسولوں کے ساتھ تعلق محسوس کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو محسوس کیجئے گا. رسول ہمارے محسن ہیں, رسولوں نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے آنے والے آخری نبی تھے, ان کے خاندان کا ذکر ہے اس میں. ماں کا نام حضرت مریم, نانی کا نام حنہ علیہ السلام اور نانا کا نام عمران تھا. یعنی اب میں اور آپ رسولوں کے ایک ایسے خاندان سے ملنے والے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ بڑی بڑی آزمائشوں میں انسان کو ڈال دے تو اس کے اوپر کیسے راضی رہنا ہے, اور خاص طور پہ پھر اس میں عقائد کی اصلاح موجود ہے. اسی خاندان کے دو افراد حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے, انہی کا بیٹا جو ان کو بہت بڑھاپے میں ملا حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے, ان کا تذکرہ ہم اس میں پڑھیں گے. آپ دیکھیے کہ ہم اس خاندان کو بہت کم جانتے ہیں. ہمیں ہیروز کے نام, گلوکاروں کے نام, اداکاروں کے نام, کرکٹرز کے نام شاید زیادہ یاد ہوں, تو انشاءاللہ اس دفعہ پڑھتے وقت اس چیز سے بھی تعلق جوڑنا ہے. ہم اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے, شروع سے لے کر سورت کو پڑھتے ہوئے جو چیز آپ نے میں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹاپک لکھ لیجئے سورت آل عمران, اور اس کو سورت آل عمران اور بقرہ کے مجموعے کو الزہراوین کہا جاتا ہے. دو چمکتی ہوئی صورتیں, آپ نے فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھا کرو, جادوگر اس کی تاب نہیں رکھتے. قیامت کے دن یہ صورتیں پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی، اور اس صورت کے آغاز میں توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام، اس موضوع کو آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نوٹ کیجئے گا، سورت بقرہ کی طرح سورت آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سوچئے، کوئی بات کر کے کہتی ہوں، کسی کو نہ بتانا، اچھا یہ اس سے چھپ جائے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا کوئی معاملہ. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیات ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، کروکڈ ہارٹس، وہ تو اس کی متشابہ آیات کے آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد ان کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اور دعا کیا زبان پہ آتی ہے؟ ان کی عقل مندی کی دلیل لکھ لیجئے، عقل مند لوگوں کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں، اب آپ نے اس پہ آمین کہنا ہے ہر دعا پہ اونچی آواز میں، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا دینے والا ہے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا پتہ چلا ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے مال دولت والا ہونے کے بعد کنگلا ہو جانا، شاہی کے بعد فقیری کوئی برداشت نہیں کر سکتا، امیری میں زندگی گزری ہو تو غربت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. آپ کو مجھے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے دو پارے کیا، تیسرا پارا بھی آدھے کے قریب پڑھ لیا، دعا کیجئے تیسویں پارے تک پہنچوں، ایک بھی چھٹی نہ ہو، ایک بھی لفظ میرا مس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 10 سے ایک بڑا خوبصورت ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ٹاپک لکھ لیجئے، مرغوبات دنیا سے آخرت کی مرغوبات بہتر ہے. مشکل لفظ ہے، آسان کرتی ہوں، یعنی دنیا کی وہ چیزیں جن میں تم کو رغبت ہے نا، مال، اولاد، گھر، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، سیل فون اور سب کچھ، اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں اللہ نے آپ کے میرے لیے آخرت میں رکھی ہیں. آیت 9 سے لے کر آگے یہ ٹاپک چلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 سے شروع ہوگی یہ بات، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. کیا فائدہ ہوا ایسی چیزوں کا جو قیامت کے دن انسان کے کام نہ آئیں. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا وہ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں الجھ گئی تھیں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ وہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. رغبت کی جانے والی چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت کر دی گئیں، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے، آج کیا ہیں گاڑیاں، برانڈڈ گاڑیاں اور چپائے اور کھیتی، لیکن ذالک متاع دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے. یعنی جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چند دن کی چیزیں ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں. علم اور علم والوں کے درجات کو سمجھنے کے لیے اس سے خوبصورت آیت کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ اولو العلم کا نام لیا، تو زندگی کے آخری دم تک علم سے اپنا تعلق جوڑتے جائیے. پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کی نظر میں یا اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور اہل کتاب اپنے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. دعا کریں ہمیں بھی اسی کی توفیق ہو جائے. اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے. تو یہ تھی چند آیات جس کا موضوع کیا تھا کہ دنیا کی چیزوں میں کھونے والوں آخرت کو بھی یاد رکھو. وہ کہتے نا کہ تو اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. ایک مائنڈ میپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے سکرین پہ. ایک ہے اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے محبت ہونا، اور دوسرا ہے حد سے تجاوز کرنا. مثلا بیویاں، نساء کا لفظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں سے بہت پیار تھا، اور ہر صاحب ایمان شخص کو اپنی بیوی سے پیار ہوگا. یعنی بیوی کے ساتھ محبت ایک مرد کی خوبی ہے جو کہ اس کو اور خوبصورت بناتی ہے. پھر آپ دیکھیے اولاد سے پیار کرنا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے فاطمہ سے، فاطمہ کے بچوں سے. انبیاء کرام کے اس قافلے کو جس کو اس بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بستر مرگ پہ بھی دعائیں کرتے اور ان سے وعدے لیتے ہوئے دکھتے ہیں. حضرت ابراہیم کو کتنی محبت تھی اپنے بیٹے اسماعیل سے کہ اس کو اپنے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل کیا، تو یہ بھی نبیوں کی سنت تھی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سونا اور چاندی، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہیں تو بے جان، لیکن انسان ان کے محبت دل میں محسوس کرتا ہے. پھر اگلی چیز مال اور مویشی، جن کے پاس جانور ہوتے ہیں وہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں. اب یہ کیا محبتیں بری ہیں؟ نہیں بری، شرط اوپر لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے. اللہ کی حد کے اندر رہتے ہوئے محبت کیجئے. بیوی سے محبت ہے لیکن یہ محبت نماز سے نہ روک لے. اولاد سے محبت ہے لیکن یہ محبت رزق حرام کمانے پہ مائل نہ کر دے. سونے چاندی سے محبت ہے لیکن اس کی محبت کہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اسی کو خریدنے اور بیچنے کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے میں نہ لگا دے. مال اور مویشیوں سے محبت ہے لیکن ان کی دیکھ بھال کہیں ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے. اس کے اپوزٹ یہ ساری محبتیں اگر حد سے تجاوز کر گئیں تو ناکامی ہے. ایک طرف کامیابی اور ایک طرف ناکامی ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. دعا اس میں ہم نے کیسی کی کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے مالک, ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. سورۃ آل عمران کی خوبیوں میں خوبی نوٹ کر لیجئے, اس میں کوئی ایک بھی حکم نہیں ہے, دعاؤں سے بھری ہوئی سورت ہے. اگر آپ اس پوری سورت کی خوبیوں دعاؤں کو جمع کرتے جائیں گے تو فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ اس حصے میں آیت 17 میں ہم نے مومن کی خوبیاں دیکھی, آپ کے سامنے لکھی ہوئی آیت, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرما بردار, فیاض, خرچ کرنے والے کھل کے, اور راتوں کو استغفار کرنے والے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اس کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت 21 سے, اس کا ٹاپک لکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے. کیسے, آئیے دیکھیے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں, اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہیں ان کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں, تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے, ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے, وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں, پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن چند ہی دن آگ جلائے گی, ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بس کیا حال ہوگا, ذرا سا سوچئے, قیامت کے دن کی سختی کا تذکرہ ہے. بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, لا رہی بفی, اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کرنا کیا ہے, مالک کا در کھٹکائی. ایک اور دعا آ گئی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, آپ کہہ دیجئے اللہ اے تمام جہان کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے, جسے چاہے سلطنت چھین لے, تو جسے چاہے ذلت دے, تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہیں, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے, تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, تو ہی ہے کہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے. آمین تو کہیے. آپ کو تک کہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے یہ خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں, جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں, یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہے, اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں, یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو. اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اس پہ سوچئے, تین دفعہ اللہ آپ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ کرے کہ آج ہم بھی ڈر جائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا پکا سچا ڈر ڈال دے, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا خواہ ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس شخص اپنی کی بھی نیکیوں کو اور اپنی کی بھی برائیوں کو موجود آ پا لے گا, سوچئے, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, آپ کے ارد گرد آپ کی برائیوں نے ڈھیر لگایا ہوا ہے یا خوبیوں نے, اچھی چیزوں نے, وما عملت من سوء, ہوگا کیا, جس دن ہر شخص اپنی کیوی نیکیوں کو اور اپنی کیوی برائیوں کو موجود پا لے گا, آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی. دنیا میں تو اپنی برائیوں کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں نا, چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اپنی چیزیں, پاسورڈ لگاتے ہیں, لاک آن ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, کسی کو بتا نہ چلے, کوئی دیکھے نا, قیامت کے دن بھاگیں گے, اللہ میرے سیل فون کو مجھ سے دور کر دو, میں گندی چیزیں اس میں دیکھتا تھا, اس ہیڈ فون کو میرے سے دور کر دو, میں گندی باتیں سنتا تھا اس سے. اس دن تو انسان بھاگے گا بجلی کے کرنٹ کی طرح, یہ برائیاں اس کو لگیں گی. فرمائے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. دعا کیجیے آج ہم ڈر جائیں, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آئے گا اتنا زیادہ ہم اس سے ڈریں گے. آج دیکھیے گناہ, اب تنہائی کے گناہوں سے بچنا آج بہت مشکل ہو گیا. پہلے کو برائی دیکھنے سننے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا, کسی کو بلانا پڑتا تھا. آج تو گھر کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے کو پاس بیٹھے خبر نہ ملے اور آپ اپنی اسکرین پہ کچھ بھی دیکھیں. تو یہاں چند سیکنڈ کے لیے غور کیجئے, میں اپنے فون سے کیا دیکھتی ہوں, کیا سنتی ہوں؟ مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ میری اچھے کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں یا بری؟ توبہ کر کے اگر انسان آج سے اصلاح کر لے تو یہی چیزیں اس کی خیر کا ذریعہ بنیں گی. اس کے بعد آیت 31 سے جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا ٹاپک لکھیے, تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس بارے میں رسولوں کے ساتھ رشتے جوڑنے کے لیے کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. شاید کبھی پہلے ہم نے اس انداز سے اس بارے کو سوچا بھی نہ ہو. تو آج جب میں اور آپ یہاں سے اٹھیں تو ہمارے دل اللہ کے نبیوں کی محبت میں چور ہوں, کبھی نوح کی محبت, کبھی ابراہیم کی, کبھی اسماعیل کی, اور خاص طور پہ اب اس رکوع میں ہم آل عمران یعنی عمران کے گھر والوں سے محبت کرنا سیکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں آیت 31 سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو, خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دعا کیجیے اللہ میں نبی کی اتباع کی توفیق دے. یہ ہے اس پارے کی آیت تدبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتباع کیے بغیر محبت کا حق نہیں ہو سکتا. نعتیں پڑھیے شوق سے پڑھیں, درود پڑھیے شوق سے پڑھیے, سلام پڑھیں شوق سے پڑھیں, لیکن اتباع کیے بغیر آپ ان چیزوں سے نبی کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں کوئی بڑا آئے, آپ اس کو دیکھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھیں, اس کے ہاتھ چومیں, اس کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں, لیکن وہ آپ سے کہ بیٹا پانی دینا, وہ نہیں دے سکتی. ادھر آ جاؤ میں نہیں آتی, یہ نہ کرو میں تو کروں گی, کتنا کو خوش ہوگا. اسی سے سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے آپ کی میری سب سے زیادہ خوش ہوں گے وہ اتباع ہے, پیروی ہے, فالو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت ملے گی. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو, اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا. دعا کیجئے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی چن لے, کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے بی بی مریم اور ان کی ماں کا. جب مریم کی بیوی نے کہا کہ میرے رب, میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی, تو میری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے. پہلے تو یہاں رکیے, یہ دعا پڑھی آپ نے آج؟ آج کی ماں کو اپنے بچوں سے محبت کا سب سے بہترین اظہار اس دعا پہ عمل کر کے, انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ. جتنی سسٹرز جو پریگننٹ ہیں یا جو آگے مستقبل میں اللہ تعالیٰ بچہ دے گا ان کے لیے یہ آیت حجت ہے. پیٹ کے بچوں کو اللہ کی نظر کریں گے تو آج جو دنیا میں موجود ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. آج دیکھیے بعض جگہ بچوں سے ماں باپ خود بے بس ہو چکے, کیونکہ ہم نے اس وقت تو ان کے لاڈ دیکھے, بیبی شاور کیے اور شاپنگیں کرنے بازاروں میں گھومتے رہ گئے اور بچے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. باپوں نے وہ دعا نہ پڑھی جس سے شیطان سے بچنا تھا, اللہ مجنبنا الشیطان وجنب الشیطان. ماؤں نے پریگننسی کے دوران نہ گناہ چھوڑا دیکھنا, نہ سننا, جھوٹ بولنا, تو بچے تو پھر ایسے ہی ہوں گے. کتنی عقل مند ماں ہے کہ یعنی جس نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے نظر مانی. اب ہوا کیا دیکھیے گا, جب بچی کو جنا تو کہنے لگی ہے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی, لڑکا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن ہے. اللہ کہتا نہیں لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا, تو فرق کیا ہے؟ مراد یہ کہ اللہ نے اس لڑکی یعنی مریم سے جو کام لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. اکیلی عورت تو بچہ پیدا کر سکتی ہے, اکیلا مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ کی پیدائش اس بات کی دلیل تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہدایت دے. آج لیسب نظم کے گر دیکھیے کہ پہلے دو عورتوں کی شادی ہوتی ہے. میں یہ خوشاب والوں کو پریشان نہیں کر رہی, لیکن آپ کو ذرا بتا دوں کہ جن کو آپ ماڈرن کہتے ہیں, جن کو آپ ایڈوانس کہتے ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ باہر کے ملکوں میں دو مرد عورتوں اور مرد کی شادی جیسے آج ہمارے یہاں ہوتی ہے, اسی طرح دو عورتوں کی شادی بھی جائز ہے، یعنی اگر یہ زمزم شادی حال ویسٹ کے کسی کنٹری میں ہوتا تو یہاں شادی جب ہوتی تو ضروری نہیں تھا کہ لڑکے لڑکی کی شادی ہو، دو لڑکوں کی اور دو لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے، اور پھر دو لڑکیوں کی شادی کے بعد بچہ کہاں سے آتا ہے، وہ بھی آتا ہے فطرت کے نظام کو بگڑنے کے جو راستے باہر آپ کو کھلے دکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے چند سالوں میں وہ ہمارے ملکوں میں بھی آ جائیں اور ہم اللہ کے اس قانون سے رکیں، اگر علم کو عام نہیں کریں گے تو یہاں بھی آ جائے گا، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ نام کیا رکھا بچی کا؟ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، آپ بھی اپنی ہونے والی بچیوں کے نام مریم رکھ لیجئے۔ یہ میسج ہر اس کے لیے ہے جو مجھے بھی میسج کر کے پوچھتے ہیں کوئی لڑکیوں کے اچھے نام تو بتائیے، تو میں کہتی ہوں اللہ نے اتنے پیارے نام بتا دیے ہیں، تو مریم نام نوٹ کر لیجئے، اگر کسی کے بچی ہوگی تو اس کا رکھیے گا۔ اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا، یہ ہے کرنے کا کام۔ عقل مند نانی اور دانی یا دادی ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے شیطان سے بچائے۔ آج پولیو کے انجیکشن لگتے ہیں، بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماؤں کو انجیکشن لگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو شیطان سے بچنے کا انجیکشن بھی کیا ہے؟ اعوذ باللہ۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک جسے اللہ چاہے بے شمار روزی دے۔ اللہ ہمارا بھی عقیدہ اتنا ہی پختہ کر دے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، بابا جی نہیں ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، زکریا نے آ کے بی بی مریم کو نہیں کہا کہ مریم تو بھی میرے لیے دعا کر دے کہ مجھے بچہ ملے۔ آج ہم فوراً نیک لوگ سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس دعا کرنے چل پڑتے ہیں، تو یاد رکھیے جو دعا آپ خود کریں گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں سے شرک کا کلا کما ہوتا ہے کہ دعا خود مانگیے، کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تو شرک ہو جائے گا، اس میں ایک شبہ آ جاتا ہے کہ اس بزرگ سے ہم کچھ مانگنے آئے، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تو ادھر تھی، حضرت زکریا کو اپنی فکر پڑی، دعا مانگی، جواب کیا ملا؟ بس فرشتوں نے ان کو آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پہ قابو پانے والا اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ تو دعا کیوں کی تھی؟ بندہ پہلے دعا کر لیتا ہے، پھر جب خوشخبری ملتی ہے تو کہتا ہے ہوگا کیسے، میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگا پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو شکرانے کے طور پہ اور شکر کیجئے۔ پارٹی اور دعوت اور خوشخبری، آج تو بچے کی پیدائش کی خبر ملے تو لوگ کیا کچھ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے کیا سیکھا؟ اگلی سلائڈ میں دیکھیے گا کہ بعض دفعہ ہم بہت سارے انجیکشن لگوا کے بچے کو شیطان سے محفوظ، یعنی دوائیوں اور بیماریوں سے تو دور کرتے ہیں لیکن شیطان سے محفوظ نہیں کرتے۔ آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجئے، تعلق جوڑیے، رشتے جوڑیے، پھر اپنے بچوں کو دعائیں دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے لیے کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کی پناہ میں آپ سب، اب جنہوں نے بعد میں آ کر بچوں کے لیے دعا کرانی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کیا جائے، تو یہ دعا سیکھ لیجئے۔ او ایزکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامت و من کل عین لامت، کہ میں تم دونوں کے لیے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے، ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو وغیرہ سے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ پھر فرماتے تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے لیے بھی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کو بھی انہی کلمات کے ذریعے پناہ دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4737۔ ایک دفعہ آپ بھی کوئکلی دوہرا لیجئے اس دعا کو تاکہ चलिए आप इसको इंशाल्लाह कल दुआओं के सेशन में पढ़ेंगे और याद कीजिएगा और अपने बच्चों को ये दुआएं दिया करें। वही जुकुमा बी कलिमात तामति मिन कुल्ली शैतानिम व हामते व मिन कुल्ली ऐनिल्ला मतिन। इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हमने एक दुआ सीखी है, जिनके भी बच्चे नहीं हो रहे बच्चों को हासिल करने का वजीफा नोट कर लीजिए। रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। 36-37 में पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने वाला बनाए। अगला रुकू जो शुरू हो रहा है आयत 42 से, इसका टॉपिक लिखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मारूफ नबी हैं, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। उनकी ज़िंदगी के हालात, कह लीजिए कि सीरत ईसा पढ़ने वाले हैं हम। कैसे? इस क़ाल अल्लाह, सॉरी आयत नंबर बोलिए सब मिलकर, आयत नंबर 42 से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात होंगे बीबी मरियम के नाते से। वइस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह इस्तफाकी वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और तेरे और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। रुकिए और अपने आप से कहिए, जो जुमला फरिश्तों ने बीबी मरियम को कहा, अल्लाह करे ये जुमला आज हम सब के लिए भी हो, क्योंकि हमने भी इस वक्त इस कुरान के सफ़र को जारी करने के लिए यहाँ आने का फ़ैसला किया। अल्लाह हम सब को भी चुन ले। करना क्या है अब इस चुने जाने के बाद? ए मरियम, तुम अपने रब की इताअत करो और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये गैब की खबरों से जिसे हम तेरी तरह वही से पहुंचाते हैं, आप उनके पास ना थे जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे, कौन नफ्स सल्लम, कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, और ना आप इनके झगड़ने के वक्त इनके पास थे। जब फरिश्तों ने कहा, मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, जो दुनिया ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया और आखरत में इज्जत वाला भी है और मेरे करीबी लोगों में से है। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और उधेड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों में से होगा। कहने लगी, इलाही, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है, जब वो किसी काम को करने का इरादा करता है तो सिर्फ ये कह देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वह बनी इसराइल की तरफ से रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं माँ के पेट से अंधा पैदा होने वाले बच्चे को और कोड़ी के मरीज को अच्छा कर लेता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में ज़खीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बस वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई, और मैं तुम्हारे पास अपने रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। ये जुमला नोट कर लीजिए और अहले किताब को बता दीजिए कि ईसा खुद कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, तो वो खुद कैसे खुदा हो सकते हैं। तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और हम आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। क्या पता चला? हज़रत ईसा जो बड़ी निशानी थी अल्लाह के वजूद की, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई, लोगों ने उनकी जान लेने की कोशिश की। इस पर इंशाल्लाह हम रिकैप करेंगे कल के शुरू के वक्त में, लेकिन अगला रुकू ले लीजिए, आयत 54 से शुरू होता है। हज़रत ईसा और ईसाइत के बारे में हकायक की वजाहत, यानी असल में फिर क्रिश्चियनिटी की हकीकत क्या है, इन आयात की रोशनी में देखते हैं। आयत 55 से, इस काल अल्लाह या ईसा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, आप तसव्वुर में लाइए ईसा को سولی پہ چڑھاتے وقت جو کوششیں انہوں نے کی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ کلام کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابے داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک, پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا, پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا, لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سب بھی ظلم سے بچیں اور اللہ کی محبت کو حاصل کریں. یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں, حکمت والی نصیحت ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے, جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا, پس وہ ہو گیا. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے, خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص طور پر اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں, پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یقیناً صرف یہی سچا ایمان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کی, اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ آج کی کرسچینٹی اس سے بالکل مختلف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اسی لیے اب اگلا رکوع آیت 64 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ نے کیا کہا, ٹاپک لکھ لیجئے, اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی جنگ. یعنی فرق کیا ہے ہمارا اور غیر مسلموں کا. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں, نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں, بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. آپ نوٹ کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کا ذکر ہے اور لفظ کیا ہے, نحن مسلمون. تو یاد رکھیے کہ مسلم ہونا اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو, حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی, کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا, پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے. دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی خالص مسلمان بنا دے. حنیف تھے, فوکسڈ تھے, اللہ ہمیں بھی فوکسڈ کر دے. مشرک بھی نہ تھے جنہوں نے ان کا کہنا مانا, اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں, دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. اے اہل کتاب, تم باوجود قائل ہونے کے بھی پھر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق کو باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ دیکھیں کتنی سخت باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا. تو ہم نے اس رکوع میں کیا سیکھا کہ حضرت ابراہیم فوکسڈ تھے. آئیے نبیوں سے محبت کرتے وقت اس وقت ابراہیم کی محبت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں, اور یقین رکھیے کہ اگر آپ اور میں بھی فوکسڈ ہو گئے, حنیف ہو گئے, مشرک نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بھی پیار ڈال دے گا. اگلا رکوع 72 آیت سے شروع ہوتا ہے. ٹاپک لکھیے گا, اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت, یعنی مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے عمل میں اور ان کے عقائد اور نظریات میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کو ان آیات میں غور سے دیکھیے گا. وقال طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. اس آیت کا ایک سب ٹائٹل لکھ لیجئے, اور سازش پکڑی گئی. کل بھی اور آج بھی لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے. اور وجہ کیا تھی اس کی؟ تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں. آج بھی لوگ ایکس مسلمز کے نام پہ چینلز چلاتے ہیں اور خود ساختہ کہانیاں ان لوگوں کی جو پہلے مسلم تھے پھر اسلام چھوڑ گئے. اللہ نہ کرے آپ کی میری نسلوں میں کوئی اسلام چھوڑ دے. اور فرمایا اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیے گئے, یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں. آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے, وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اور آپ پہ بھی اپنا فضل کر دے. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ واپس کر دے, اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت میں دے دے تو ادا نہ کرے, یعنی کچھ ایک ایک پیسے پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے, یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں, کیوں نہیں معاہضہ ہوگا. البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا, محسوس کرے اس سزا کو, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً ان میں ایسا بھی گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو, حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وہ تو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے, یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ. دعا کیجیے ہم سب بھی ربانی بن جائیں. تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے, کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کتنی بڑی بات ہے. تو ان آیات میں دیکھیے ہم نے کیا دیکھا کہ فضل اللہ کا ہے, ان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء, آیت 74 میں پڑھا. تو ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگیے. حدیث سن لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا, زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے, یعنی امانت کی حفاظت کیجئے. آپ نے اس رکوع میں دیکھا کہ کیسے کچھ لوگ ایک ایک روپے ایک ایک درہم اور دینار کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. فرمایا میرے پاس امانت ہے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی, چاہے وہ کسی نیک کی ہو یا بد کی ہو. یہ ابن کثیر اور فتح القدیر کی روایت ہے. تو آپ کو مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی انشاءاللہ. ایک اور روایت ہے مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے, آپ نے فرمایا جو شخص کسی مرد مسلم کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ ذوالجلال سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. آخری رکوع ہے پارے کا, بالکل شعور کے ساتھ سنیے. ٹاپک کیا ہے؟ اسلام کے سوا کوئی طریقہ زندگی قابل قبول نہیں, اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس کا یقین دلا دے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, پارے میں نبیوں سے تعلق جوڑنا ہے نا. اللہ نے دو عہد لیے انسانیت سے, ایک تو سب سے لیا ہے, اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا. یہ آیت نوٹ کر لیں, آیت 81 اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ گئے تو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور آپ کے امتی بن جائیں گے. یہ وہ آیت ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا, پہلی بات ایمان لانا ضروری ہوگا, دوسری بات اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا ہمیں اقرار ہے, نبیوں نے اقرار کیا, آج میں اور آپ بھی اقرار کریں کہ ہم اللہ کی بات پہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے پہ ہر ممکن کوشش کریں گے. فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں رہوں گا. پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ سوچیے ان مسلمز کے لیے یہ سوال ہے جن کو اسلام اچھا نہیں لگ رہا، اس کے طریقے اچھے نہیں لگتے یا اس کا نام اچھا نہیں لگتا، حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا نہ خوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے چاہے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، اس بارے میں جتنے انبیاء کے نام آئے ہیں یہ آپ نے لکھنے، ایکٹیویٹی شیٹ میں کرنے کے کاموں میں سارے نبی جن کا ذکر اس بارے میں ہے اس کو لکھیے، اور تعلق بالرسول، اپنا تعلق محسوس کیجئے، جس نبی کے ساتھ کچھ نہیں محسوس ہوتا اس کے حالات زندگی پڑھے، انشاءاللہ آپ کو محبت محسوس ہوگی۔ پھر فرمایا ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور اب بالکل جانے سے پہلے آرام سے ریلیکس ذہن کے ساتھ اس آیت کو سنیے، جس کو واقعی سننے کی آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو بھی بہت ضرورت ہے، اور وہ ہے افغیر دین اللہ یبغون، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ کل قدر آئے گی اس اسلام کی اور حسرت ہوگی ان کو جنہوں نے جانتے بوجھتے اسلام چھوڑا یا اسلام کے طور طریقے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں؟ اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی کفر کو نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ہاں مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں۔ چلیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کریں، اس کی بھی کوشش کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، یہ پیغام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جانتے بوجھتے آج اسلام چھوڑا ہوا ہے، ان کی سزا سن لیجئے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر کر سونا دے گو فدیے میں ہو پھر بھی قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ زندگی میں پریشان ہیں سو ہے آخرت میں ہوں گے۔ پارے کینڈ پہ اپنی زندگی کے تین مقاصد متعین کیجئے۔ نمبر ایک، اے اللہ میری زندگی تیرے احکامات کے مطابق بسر ہوگی، آمین کہیے۔ اے اللہ میری زندگی اب تیرے احکامات کے مطابق بسر ہوگی۔ دوسری نیت کیجئے، اے اللہ مجھے تیری رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ اور تیسری، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا فرما۔ علم نہیں بچاتا، اللہ کا ڈر بچاتا ہے۔ پارا پورا کرنا بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے پارے میں جو بات کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ انبیاء کرام سے تعلق اسی طرح محسوس ہو جیسے اپنے خاندان سے ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے کہانیاں سنانی ہیں انبیاء کرام کی، جس رویے سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس برائی سے اس کتاب پارے کو پڑھنے کے بعد، وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو بیکار چیزوں میں شامل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔